الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم حضور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل و خصائل کو ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس بات کا ہم مکمل اعتراف کرتے ہیں کہ ایک محفل اور ایک نشست اور ایک بزم آپ کی فضائل کا جو بحر ناقرار ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن شرف و فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی ذات مقدسہ سے اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ آج یہ پانچویں نشست ہے جو ترتیب کے ساتھ توحید اور توحید کے مراتب اور مسئلہ شرک اور پھر عقیدہ رسالت کے حوالے سے خاص عنوان نبی کون ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو بعد الانبیاء تمام خلق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا اعلان ہمارے خطبوں میں بھی کیا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد، جماعت انبیاء کے بعد صالحین کے درجوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کا ہے۔ میں سر دست یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں صرف ترغیب کے لیے، جو لوگ اس موضوع پر شوق رکھتے ہیں تو سٹال پر باقاعدہ اور باضابطہ مختلف عنوانات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل پر ہماری گفتگو موجود ہے، آپ کے افضل الخلق ہونے پر یعنی بعد الانبیاء اور امت میں سب سے افضل ہونے پر، آپ کی خلافت بلا فصل ہونے پر، آپ کی فضیلت علی الاطلاق ہے کثرت ثواب کے اعتبار سے، اور پھر روافض کی جانب سے آپ کی مقدس سیرت کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس کا مکمل تفصیلی جواب جو ہمارے اکابر نے اپنی مضبوط اور مربوط و مبسوط کتابوں کے اندر درج کیا ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ الحمدللہ اس کو ہم نے سنایا ہے، تو وہ سارے موضوعات باہر اسٹال پر موجود ہیں۔ تو جو ذوق اور شوق رکھتے ہیں اس موضوع پر کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب کو تفصیل کے ساتھ مختلف گوشوں سے دیکھیں تو وہ ضرور وہاں پر رجوع کریں۔ سر دست صرف اس میں یہ بات میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب، یقیناً اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جملہ اصحاب امت کے مقتدا اور رہنما ہیں، وہ برگزیدہ جماعت ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے اختیار فرمایا، یہ وہ برگزیدہ جماعت ہے کہ امت کی باگڈور ان کے ہاتھوں میں آئی، اللہ رب العالمین جو تعلیمات اپنے محبوب کے ذریعے آگے بڑھاتا ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسے اپنے ذہن اور دل کے اندر بٹھا کر آنے والی امت کے لیے محفوظ کرنے کے لیے امانت کا درجہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، تو یہ امت کے عظیم امین ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور قیامت کی شام تک جو اہل ایمان ایمان لائیں گے اور دین سے وابستگی کا والہانہ اظہار کریں گے تو یقیناً یہ تمام تر ثواب ان کی جماعت اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو پہنچے گا کہ ان کی ترغیب پر اور ان کی تحقیق پر اور ان کی محنت پر یہ دین یہاں تک پہنچا ہے، اور پھر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی فضائل کا مجموعہ سیدنا ابو بکر صدیق بنتے ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت آپ ہی ہیں۔ اگر آپ صحابہ کے اندر فضیلت کے مراتب اور درجے دیکھیں، یوں تو تمام صحابی جس طرح کی مشکات میں بیان کیا گیا وہ حدیث موجود ہے، صحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، فبیئیم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو تم راہ راست پر رہو گے، تو نفس صحابیت میں کہ جس نے حالت ایمان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، اور اسی طرح اسی ایمان کے ساتھ جو اس دار فانی سے رحلت کر گئے دار بقا کی طرف، وہ صحابی ہے، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ امت کے مقتدا ہوئے، اور ان کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ لا تمسن النار مسلما من رآنی، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس آنکھ نے مجھے دیکھا ہے اس آنکھ کو، اس جسم کو، اس شخصیت کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ورآ من رآنی، اور جس آدمی نے اس آنکھ کو دیکھا، جس آنکھ نے مجھے دیکھا تھا، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خیر متعدی کو ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کو ذکر فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا میرا صحابی جنتی ہے، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بھی جنتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو اللہ رب العالمین نے عظمت و فضیلت کا کیسا گنجینا بنایا ہے کہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ہی سب سے بڑی مشکل کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار کی ذات بابرکات اللہ کی عطا سے مشکل کشائی کے اس منصب پر جلبگر ہے کہ جو حالت ایمان میں آپ کو دیکھ لے تو سب سے بڑی مشکل جہنم ہے، سب سے بڑی مشکل جہنم ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان کے اندر دیکھ لے تو حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جہنم سے بری ہو گیا۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی وقت کا غوث اور قطب اور ابدال ہو اور کوئی وقت کا بہت بڑا زاہد ہو اور وہ اپنی تمام تر عبادتوں کو لے لے، یا یوں سمجھ لیجئے فرض کریں کہ ایک شخص کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہے اور اس نے پورے 1000 سال اللہ کی فرما برداری کی ہے، نوافل و فرائض و عبادت و ریاضت و یہاں تک ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی اس کا اللہ رب العالمین جل مجدہ کی مخالفت میں، اس کے احکام سے گویا کہ انکار میں یا اس میں سستی اور کاہلی میں نہیں گزرا، اس کی ہر سانس ہر لمحہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا اور عبادت کے امور کرتے ہوئے گزرا، اور اس نے عمر 1000 سال پائی، لیکن وہ 1000 سال کی عمر کو لے کر بھی صحابی کے ایک نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا درجہ ہے اور اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے جو 1000 سال کی عبادت لے کر صحابی کے نالین پر لگی ہوئی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو 20-25 سال 50 سال کی عمر لے کر وہ مصطفیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کی خیرات لے کر جو صحابہ اس قدر حضور کے نور سے مستنیر و منور ہوئے اور حضور کے قرب اور دیدار سے اس قدر مشرف اور عزت والے ہوئے کہ کائنات پوری مل کر اس کی ایک نفل کا، یعنی فرائض اگر ہزار سال اس نے فرض عبادت کی ہو اور صحابی نے اگر اپنی زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہو، یعنی عبادت میں گزاری لیکن اس کی زندگی کا ایک سبحان اللہ، اور غیر صحابی کی ہزار سال سے بھی زیادہ زندگی اگر عبادت میں گزرے تو وہ ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو صحابی کو یہ شرف جو لفظ سبحان اللہ سے مل رہا ہے، ہم بھی ویسے سبحان اللہ بول رہے ہیں، صحابی نے جیسا بولا تھا ویسے ہم بھی بول رہے ہیں، جیسے صحابہ نے نماز پڑھی ویسے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے فرائض صحابہ کی نوافل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے فرائض صحابہ کی نوافل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی پاک نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے جوش میں کھڑے ہو جاؤ اور آ جاؤ اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں تم مال اخلاص اور محبت سے پیش کرو، کتنا پیش کرو؟ فرمایا کہ تم احد کے پہاڑ کے برابر. کیا فرمایا حضور نے؟ احد کے پہاڑ کے برابر اگر تم مال لاؤ. لیکن مال ہو کیا؟ حضور نے فرمایا سونا، سب سے قیمتی چیز لاؤ اور لاؤ بھی احد کے پہاڑ کے برابر. اب دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی فرد اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے اور خرچ کرے بھی احد کے پہاڑ کے برابر، اور میرا صحابی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اور کرے بھی آدھی مٹھی، یعنی صحابی خرچ کرے سب سے سستی چیز اور غیر صحابی خرچ کرے سب سے قیمتی چیز، غیر صحابی خرچ کرے اللہ کی راہ میں پہاڑ کے برابر، صحابی خرچ کرے آدھی مٹھی. حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو کا مقابلہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا جو تم خرچ کرو تو وہ نہیں کر سکتا ہے، مقابلہ اس میں نہیں ہو سکتا، برابری اس میں نہیں ہو سکتی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کثرت ثواب کتنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی یعنی اس ریاضت کے اندر، اس عبادت کے اندر اللہ رب العالمین نے ثواب کو کتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر وہ آدھی مٹھی جو بھی خرچ کرے تو وہ اگلا اگر غیر صحابی ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی لے کر آئے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ کثرت ثواب بڑھ کیسا گیا ہے؟ یہ دیدار مصطفیٰ سے بڑھ گیا ہے. نماز پڑھنے سے بندہ نمازی ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ روزے دار ہو سکتا ہے، حج پڑھنے سے بندہ حاجی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے سے مومن ہو سکتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے جو حضور کو دیکھے وہ صحابی ہو جاتا ہے. تو نمازی جو ہے وہ صحابی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن جو صحابی ہے وہ نمازی ہو یہ ضروری ہے. لہذا پتا چلا کہ جو اجر اللہ نے دیدار مصطفیٰ میں رکھا ہے وہ اجر خدا نے کسی عبادت میں نہیں رکھا ہے. نماز میں بھی وہ اجر نہیں ہے، روزے میں بھی وہ اجر نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نمازیں پڑھیں ہم وہ مرتبہ نہیں پا سکتے. جو صحابی نماز حضور کے دیکھ کر پڑھتا ہے تو پتا چلا کہ صحابی کی نیکیوں میں جو درجے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے لیے جو نیکیاں کئی گنا کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے، یہ شرف ہے دیدار مصطفیٰ کا، یہ شرف ہے صحبت مصطفیٰ کا. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے اور شان ہے. میں کہتا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف و توصیف کرتے ہیں وہ یقین عاشق رسول ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ صحابہ کے نام پر یوم منانے کے بعد حضور کے علم غیب پر حملہ پھر کس طرح کیا جاتا ہے، حضور کی مشکل کشائی کے منصب پر حملہ کس طرح کیا جاتا ہے، حضور کو عام بشروں کی صف میں لا کر الیاذ باللہ یہ غلیظ تصور کیسے ذہن میں آ سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت میں وہ مخلص نہیں، اس لیے کہ رب کی محبت کی دلیل حضور کی ذات ہے. جو حضور سے جتنا پیار کرے گا وہ رب سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوگا، اور جو صحابہ سے جتنی محبت کرے گا وہ حضور سے اتنا پیار کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ رب کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کی دلیل حضرات صحابہ ہیں، اور صحابہ سے عقیدت کا معیار حب اولیاء ہیں. تو جو ولی سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے اور ٹوٹ کر محبت کرے گا، جو صحابہ سے محبت کرے گا اس کے دل میں احترام رسالت اور زیادہ ہوگا، اور جو حضور سے محبت کرے گا در حقیقت واللہ رب العالمین کی بندگی کے تقاضوں کو جانے گا. تو یہ تسلسل ہے، اس میں سے ایک چیز بھی چھوڑ جاتی ہے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اہل سنت کا یہ شرف ہے کہ الحمدللہ اہل سنت اسی زینے سے ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، عظمت کے نورانی زینے سے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مقدسہ یہ عظیم ذات ہے. صحابہ کے بارے میں حضور نے معیار دیا کہ کلہم عدول، کہ میرے جتنے صحابی ہیں وہ سارے عادل ہیں. ان کے بارے میں نقطہ چینی کرنا، ان پر انگلی اٹھانا، بلکہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا امت کا پردہ حضرت امیر معاویہ ہے. فرمایا امت کا پردہ حضرت امیر معاویہ ہے، بندہ جب اس کو چاک کرتا ہے تو بڑوں کی گستاخی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فضیلت میں حضرت مولا علی کے مقابلے پر نہیں ہے، لیکن ایک پردے کے مانند ہیں، جس نے ان کی توہین کر دی وہ پھر سب کی توہین کرتا ہے، اور جس نے ان کا ادب کر لیا پھر وہ مولا علی کا بھی ادب کر لیتا ہے، صدیق اکبر کا بھی ادب کر لیتا ہے۔ اس لیے خارجی اور راوجی کو جاننے کے دو معیار ہیں، خارجی کو پہچاننا ہو تو اس کے سامنے مولا علی کا نام لو، اس کے چہرے پر نحوست آ جائے گی، اور راوجی کو پہچاننا ہو تو اس کے سامنے سیدنا امیر معاویہ کا نام لو۔ اور اہل سنت وہ ہیں جو دونوں سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جس نے صحبت مصطفیٰ اٹھا لی وہ تمام کے تمام ہمارے نزدیک مقتدی ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے حضرت مولا کے یوم میں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کے کیا معاملات تھے، اس پر میں نے پوری تفصیل تقریر کر بھی دی ہے رمضان المبارک کے اندر، جنگ صفین کے حوالے سے، جنگ جمل کے حوالے سے وہ پوری تقریر موجود ہے، آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر جو معیار آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ جو صحبت مصطفیٰ سے ممتاز ہوئے وہ ہمارے مقتدی ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ کہ کتنے ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ حضور کی وصال کے بعد تین رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت سلمان فارسی، اور باقی سب کے سب جو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ ہم نے کہا کیسے مرتد ہو گئے؟ کہنے لگے ایسے ہو گئے کہ انہوں نے حضرت علی کے حق کو غصب کر لیا۔ تو میں نے کہا وہ کون ہوتے حضرت علی کے حق کو غصب کرنے کے لیے؟ مولا کا تو اللہ نے شیر خدا بنایا ہے، مولا کا تو اللہ نے شیر خدا بنایا ہے، جب مولا اپنے حق کے لیے امیر معاویہ سے لڑ سکتے ہیں تو ابو بکر سے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اور جبکہ وہ لڑائی کی ساری بات میں نے عرض کر دی، ایک بات صرف الزاماً میں عرض کر رہا تھا، مولا جب فوجیں نکال کر خارجیوں کے مقابلے پر آ سکتے ہیں تو ابو بکر کے مقابلے پر کیوں نہیں آئے؟ جب سارا مدینہ، سارا مکہ مولا کے چاہنے والوں میں سے ہے، حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے ہے، اور بقول ان کی کتابوں کے کہ حضرت علی کی موت ان کی مٹھی کے اندر موجود ہے، تو میں نے کہا جب ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر ڈر کی بات کیا تھی؟ نمازیں کیوں پڑھ لی پیچھے حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں کیوں ادا کر لی؟ تو پتا چلا کہ مولا کی نیت بالکل خالص تھی اور حضرت علی واقعی میں شیر خدا ہیں، اور اللہ نے ان کی محبتیں لوگوں کے دل میں رکھی ہیں۔ دراصل شیخین کی خلافت مسلم تھی، درست تھی، اس لیے سیدنا علی مقابلے پر نہیں آئے، اور سیدنا علی کا بھی عقیدہ تھا کہ حق ابو بکر کا ہے، عمر کا، عثمان کا ہے، پھر میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی بات۔ اور اگر اس میں یہ کہا ہے کہ نہیں حضرت علی نے تقیہ کیا تھا اور خوف تھا اس وجہ سے آپ سامنے نہیں آئے، اور تقیہ کی صورت میں آپ سامنے نہیں آئے، تو ہم نے کہا حضرت علی کے اگر تقیہ تھا اور اس وقت سامنے نہیں آئے تو پھر حضرت امیر معاویہ کے سامنے کیوں آ گئے؟ پھر اس مسئلے میں کیوں بحث شروع ہو گئی؟ خارجیوں کے سامنے کیوں شروع ہو گئی؟ کہ جب دین کا نو حصہ تقیہ ہے، ایک حصہ ظاہر کرنا ہے، تو پھر خارجیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا، پھر سبائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا، سفیر والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کتنا بڑا جھوٹ ہے، جہاں یہ معاملہ کرنا تھا حضرت علی نے کر کے دکھایا، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں نہیں کر کے دکھایا۔ تو سیدنا علی کی مقدس سیرت جو ہے اور پاکیزہ سیرت جو ہے وہ خود سیدنا صدیق اکبر اور شیخین کریمین رضوان اللہ اجمعین کی شان و عظمت کو ظاہر کرتی ہے، اور اہل سنت الحمدللہ مولا کے ماننے والے اور مولا کے ساتھی ہیں۔ مولا نے ابو بکر کو پہلا کہا تو ہم بھی پہلا کہتے ہیں، مولا نے شیخین کو فضیلت دی ہے تو ہم بھی دیتے ہیں، تو لہذا اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں انشاءاللہ خطبات پڑھوں گا آنے والے سیدنا علی ہی کے یوم مبارک کے اندر، انشاءاللہ وہ سارے خطبات ہم پڑھیں گے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ذات مقدسہ خود ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب کو بیان کرتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، جو چوتھا مسئلہ اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ کتنے صحابی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہ تو اجماعی بات ہے کہ 100,000 سے زیادہ صحابہ تھے۔ بعض علماء نے 125,000 کا قول کیا، بعض نے جناب 135,000 کا قول کیا، لیکن تقریباً تواتر تک جو بات پہنچی ہے کہ حجۃ الوداع میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تو وہ 100,000 سے زیادہ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے دین کو ظاہر کرنا حضرت علی پر زیادہ ضرور تھا یا حضور پر زیادہ تھا؟ بولے نا، حضور پر زیادہ تھا نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت تو مصلی ابو بکر کو عطا فرما رہے ہیں، اس وقت حضور کو کیا ڈر تھا؟ جس نبی کی امداد کے لیے 10,000 فوج لے کر بدر میں جبریل آ سکتے ہیں، سمجھ رہے میری بات، بدر میں 313 ہو تو اس نبی کی امداد کے لیے اللہ رب العالمین 10,000 کی فوج جبریل کے ذریعے بھیج سکتا ہے، جس نبی کو طائف کے اندر پہاڑوں کے فرشتوں سے مدد کروا سکتا ہے، ہواؤں کے فرشتوں سے مدد کروا سکتا ہے، تو نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس وقت تو حق کہنا ضروری ہے، اور یقین نبی نے حق کہا۔ لیکن الزاماً میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نبی نے اپنے بسترے علالت پر جو بات ارشاد فرمائی اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ حضور بلال نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا مورو ابا بکر فلیسلم الناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے. ڈر کیا تھا، گھر میں بلا کر حضرت علی کو کہہ دیتے، گھر میں بلا کر اہل بیت کو کہہ دیتے، بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجد کے اندر حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی، سرکار نے حجرہ مبارکہ کے پردے سے سر باہر نکالا، فرمایا عمر نہیں تم پیچھے رہنا، مصلی پر صرف ابو بکر آئے گا. یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا باپ اس کو حل نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ایسے مضبوط ستون ہیں الحمدللہ، اور یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. اور آپ دیکھیے کہتے ہیں جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی تو حضور نے نماز پڑھ لی تھی. میں نے کہا وہ تو ایسی اتفاقی مسئلہ تھا، وہ تو ایسے اتفاقی مسئلہ تھا جو آپ نے پڑھی، لیکن یہاں پر تو تحقیقی مسئلہ تھا کہ جب پوچھا گیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی پڑھا دے، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی پڑھا دے، فرمایا ابو بکر پڑھائے، اور ایک نماز نہیں 17 نمازیں حضور کی حیات ظاہری میں آئیں. کتنی آئیں؟ 17 نمازیں، اور 17 کے 17 نمازوں کے حضور نے فرما کر نہ میں نے رب سے مشورہ کیا تھا، رب نے کہا تھا کسی اور کو آگے آنے کی اجازت نہیں، صرف ابو بکر کو اجازت ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے خندہ پیشانی کے ساتھ امامت کر لی، اور آپ نے اقتدا فرمائی. میں صرف میرے نوجوان دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لڑائی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مبارک قول کہ جب ہماری تلواریں اس نیام سے نہیں نکلی تو پھر ہماری زبانیں ان کے خلاف کیوں چلیں. تو لہذا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ والذین معوا شداء الکفار رحماء بینہم، کہ محمد عربی کے غلاموں کی عظمت یہ ہے کہ وہ کفار پر شدید ہیں آپس میں رحیم ہے. اور پھر سیدنا علی کی جب خلافت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر ابو بکر کے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چلو اگر اس دور میں ڈر تھا، سارے معاملات تھے، تو تمہاری نہج البلاغہ تو بھری ہوئی حضرت ابو بکر کے فضائل سے. اور ابھی میں نے حال میں حضرت عثمان غنی پہ تقریر کی ہے، اور نہج البلاغہ کی سند و تحقیق پر بھی میں نے گفتگو کی، وہ اگر آپ نیا والیم جو اس کا نئی جو تحقیق حضرت عثمان غنی اس میں سنیں تو اس میں دیکھیے کہ ہمارے نزدیک مستند نہیں ہے یہ کتاب، چند خطبے اس میں ہوں گے، لیکن چند خطبے یہ بھی آپ سن لیجیے، آپ چند خطبے اس میں ہوں گے مولا علی کہ ہم اس کے انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان کا کہ چند خطبے لے کر پوری کتاب اپنی طرف سے چھاپتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جس طرح تورات کے اندر اگر رد و بدل ہوا، انجیل میں رد و بدل ہوا، آج بھی اس میں حقیقت کی علامت کئی ملتی ہے. میں کہتا ہوں اگر مولا کے خطبات میں رد و بدل ہوا تب بھی صحابہ کی محبت کے جو خطبات مل رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے تورات کی مثال ہے، یہ ایسے ہی جیسے انجیل کی مثال ہے کہ آج بھی اہل حق کے لیے اس میں درخشاں رہنما اصول موجود ہے. مزہ تب ہے کہ جب بندہ کشادہ قلبی کے ساتھ اور آنکھوں کو کھول کر اس کا مطالعہ کرے اور ملاحظہ کرے اسے، رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کا ایک بہت بڑا ملہ ہے تبریسی، وہ احتجاج کے اندر لکھتا ہے کہ بیعت کس طرح ہوئی تھی. یہ میں سرے دس الزامن چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر چند ضروری بات موضوعات کے حوالے سے عرض کر دوں گا، کیونکہ یہ نوجوانوں کو الجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. تو یہ سرے دس، یہ بھی کوئی ہم باضابطہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسی بس آپ کا موڈ بنانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. باضابطہ بھی ہم آئے بھی نہیں میدان میں، صحیح ہے. اب صرف بات اس کو یہ سماعت کر لیجیے آپ کہ احتجاج تبریسی کے اندر تبریسی اس بات کو لکھتا ہے، اور امام جواد کا قول اس نے نقل کیا کہ امام جواد سے جب کسی نے پوچھا کہ جناب کون بڑے تھے اور کون سب سے زیادہ افضل تھے، تو تبریسی میں آج بھی موجود ہے کہ امام جواد یہی کہتے تھے کہ عمر سے افضل ابو بکر ہیں، اور یہ دونوں ہی افضل تھے. یہ آج بھی تبریسی کے اندر موجود ہے. اور دوسرا حوالہ یہ سماعت کریں کہ تبریسی کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اب یہ تھا کہ مسرد خلافت پر کون آئے، تو ہماری تحقیق یہ ہے، یہ سن لیجیے آپ، سیدنا علی نے اسی دن بیعت کی تھی. سیدنا علی نے حضرت ابو بکر کی بولی ہے، اسی دن بیعت کی تھی. ہاں بخاری میں 6 مہینے کی روایت ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، ہمارے نزدیک اس روایت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت جو ہے اسی دن بیعت کرنے کی ہے جس دن بیعت ہوئی تھی. وہ کہتے دیکھو 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، تو میں نے کہا چل 6 مہینے کے بعد کی تو تھی نا، یہ 6 مہینے کا بھی ڈرامہ تمہارے لیے کوئی کارگر نہیں ہے، اس لیے کہ تم بیعت کے قائل نہیں ہو. ہم کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد کی تو ہمارا موقف اور مضبوط ہوتا ہے کہ ٹھوک بجا کر کی ہے، جلد بازی میں نہیں کی ہے. اگر 6 مہینے کی بات بھی لے لی جائے تو ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی نے جذبات میں ڈر کر نہیں کی ہے، 6 مہینہ سوچا ہے، ٹھوک بجا کر ہر چیز کو دیکھا ہے، جب دیکھ لیا واقعی میں یہی نائب رسول ہے تو جا کر بیعت کر لی. تو یہ دونوں روایت اگر لی جائے تب بھی اہل سنت و جماعت کی طرف ہی تائید ہوتی ہے کہ 6 مہینے کی اگر یہ روایت بیان بھی کریں تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے بیعت کی تھی تو یہ ہماری تائید ہوتی ہے کہ جلد بازی میں نہیں کی تھی, جبکہ پہلی دفعہ کی وہ بھی تحقیق تھی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ مسئلہ بھی محقق تھا, لیکن الزاماً یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد کی بھی اگر روایت پیش کی جائے تو وہ اہل سنت کے لیے الزاماً اور زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی نے خوب سوچ بچار, کیونکہ ایک دفعہ یعنی یوں کہ بندہ ایک دفعہ فیصلہ کرے تو دوسرے دن مزاج اور ہوتا ہے, تیسرے دن اور ہوتا ہے, چوتھے دن اور ہوتا ہے, تو 6 مہینے کے بعد بھی اگر حضرت علی نے بیعت کی ہے تو بیعت تو ثابت ہے, اور ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت علی نے بیعت کی اور جا کے پیچھے نماز ادا کی ہے. کہتے ہیں نہیں, نمازیں تو اس لیے ادا کی تھی کہ فتنہ نہ ہو. میں نے کہا بیعت تو ایمان کا مسئلہ ہے تمہارے نزدیک پتر, ضروریات دین کا مسئلہ ہے, اور ضروریات دین کے مسئلے کے لیے فتنہ ہو فتنہ نہیں ہوتا, وہ ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا, اور توجہ سنیے ذرا یہ نقطہ, جب اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا تو مکہ میں کتنا فتنہ ہوا, جس کو یہ فتنہ کہتے ہیں, فتنہ بمانا انتشار, یہاں پر لغوی معنی میں لے لیں, کتنا انتشار ہوا, لوگوں نے آ کر ابو طالب سے شکایتیں کی تمہارا بھتیجا یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. وہ تو پہلے ٹالتے رہے, لیکن جب پریشر بڑھ گیا تو سرکار کو بلایا, وہ سرکار سے عرض کی کہ میرے بھتیجے تم یہ باتیں کر رہے ہو اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر تمہارے بھتیجے کو کسی قبیلے میں شادی کرنی ہے, یہ سیرت میں پڑھ چکے ہیں نا, کسی قبیلے میں شادی کرنی ہے تو کرا دیتے ہیں, پیسہ چاہیے تو دے دیتے ہیں, کچھ اور منصب چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں, بس ان سے کہو ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے. اب مجھے بتائیے کہ دیکھیں اس وقت سرکار تنہا ہیں, اس وقت سرکار تنہا ہیں, یہاں تو اہل بیت کے بھی افراد موجود ہیں حضرت علی کے ساتھ, یہ الزامن بات چل رہی ہے, بڑے دل خراش انداز میں یہ بات کر رہا ہوں, میرا مزاج یہ نہیں مولا کے بارے میں, ٹھیک ہے, ہمارا دل ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہے, لیکن الزامن انہوں کو جواب دیتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں, اور الزامن جو میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں, میں اس علی کی بات نہیں کر رہا جس کو میں علی سمجھتا ہوں, یہ الزامن بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی بولیے, الزامن بات ہو رہی ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ کہنا کہ سرکار حضرت مولا نے نماز اس لیے پڑھی کہ فتنہ نہ ہو, تو لوگوں نے تو یہ کہا نا کہ کافروں نے پھر ایک کمپرومائز کرنے کے لیے پیش کیا کہ ٹھیک ہے چلو تم ہمارے خلاف بول رہے ہو نا, چلو صلح کر لیتے. حضور فرمایا چلو صلح کرو, کیا صلح ہوگی, کہنے صلح یہ ہوگی کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کو مانیں, ایک دن تم ہمارے خدا کو مانو. اب دیکھیں انہوں نے سولوشن پیش کیا, ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا نے نمازیں اس لیے پڑھی کہ فتنہ نہ ہو. میں نے کہا جبکہ ان کے نزدیک خلافت ایمان کا مسئلہ ہے, جیسے لا الہ الا اللہ ایمان ہے نا, اس طرح ان کے نزدیک حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہنا ایمان کا مسئلہ ہے. میں نے کہا اگر یہ ایمان کا مسئلہ تھا تو نقل کفر کفر نباشت, سرکار کفار کے مشورے کو قبول کرتے, لیکن یہ نبوت کے خلاف تھا. جب مسئلہ ایمان کا ہو تو تنہا لڑ گئے مصطفیٰ, فرمایا کہ میرے ساتھ میرے چچا سن لیجئے, یہ قبیلوں کی بات کرتے ہیں, اگر مجھ محمد رسول اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ سورج رکھ دیں اور بائیں میں چاند رکھ دیں, کچھ بھی کر دیں, میری جان کے در پر بھرے ہو جائیں, لیکن میں وہی کہوں گا جو میرے رب نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ایمانیات اور ضروری مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس میں پسو پیش نہیں ہوتا, کوئی فروع کا مسئلہ ہو, کوئی مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہو, کوئی ایسا ہو کہ چار رائے ہو, تو اس میں کوئی پسو پیش ہو جائے, لحاظ کرو یار کوئی ضروری مسئلہ تھوڑی ہے, اصولی مسئلہ تھوڑی ہے, لیکن اللہ کو ایک کہنا اصولی مسئلہ ہے, اللہ کی توحید اصولی مسئلہ ہے, ان کے نزدیک خلافت بھی اصولی مسئلہ ہے, ہمارے نزدیک خلافت اصولی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم تو پہلے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے, ان کے نزدیک یہ اصولی مسئلہ ہے. اس کو میں تھوڑا ایگزامپل آسان کر رہا ہوں مثال کے ذریعے, جیسے اللہ کو ماننا یہ اصول میں سے ہے, رسول کو ماننا اصول میں سے ہے, ٹھیک ہے, آخرت کو ماننا اصول میں سے ہے, راضیوں کے نزدیک حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں بلکہ پہلا خلیفہ مانا اصول میں سے ہے اور ایمانیات میں سے ہے. اب یہ ایسے ہی اس کی تبلیغ ہوگی ان کے نزدیک جیسے خدا کو منوانے کے لیے ہوتی, ان کے نزدیک حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کی ایسی ہی تبلیغ ہوگی جیسے رسول کے منوانے کی تبلیغ ہوتی ہے. تو یہ عقیدے کا درجہ ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کو یہ نہیں پتا تھا ایمان کیسے منوایا جاتا ہے, جا کر پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا تمہارے اس اصول سے تو مولا کے ایمان پر بات آتی ہے, لیکن سنی وہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ مولا کا ایمان مضبوط مکمل تھا اس لیے ابو بکر کے پیچھے نمازیں ادا کر. سمجھ رہے اس بات کو, اس یہ منطقی پوائنٹ کو آپ نے سمجھا کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اصولی مسئلہ ہے تو اصولی مسئلے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, کوئی تقیہ نہیں ہوتا, اصول کے مسئلے پر اگر تقیہ ہو جائے تو دین چلے گا کیسے؟ اور تقیہ ہو بھی تو چلو اگر کوئی چھپائے تو کوئی ایرہ غیرہ تو خیرہ چھپائے، دنیا میں جس کو علی کہے وہ دین کو چھپا دے، وہ مذہب و دین کو چھپا لے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات آپ سن لیجئے، اگر یہ بات انبیاء کی طرف کی جائے کہ جناب انبیاء نے بھی فرعونوں کے سامنے نمرودوں کے سامنے دین چھپایا ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور انہوں نے فروعات کے بارے میں توریہ کیا ہے، تقیہ نہیں کیا، لیکن اصول کے بارے میں حضرت ابراہیم مناظرہ کر گئے، جب اللہ کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے وہاں پر ہیلا بہانا اور تقیہ نہیں کیا، تقیہ نہیں کیا بلکہ تنہا تھے اور نمرود کے دربار میں جا کر مناظرہ ہوا جو قرآن میں ہے، قرآن میں موجود ہے، اور اس کی پاداش میں نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، ابراہیم خلیل آگ میں جانے، بیوی بچوں کو قربان کرنے، خود کو آگ میں ڈالنا، ڈلوانا تو انہوں نے گوارا کیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی ترتیب کو توڑنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ جو اصول ہوتے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں جو رو کر تم چینلوں پر رو رہے ہو کہ امام حسین نے حق کا کام کیا، اور حق کا کیا تمہارے کہنے کی تھوڑی ضرورت تھوڑی ہے، یقیناً حضرت حسین حق کا معیار ہے، یہ بزم ہم سنیوں نے لگائی اس اعتبار سے، لیکن یہ تو جو یہ تم چکر اور ڈرامہ بازی کا حق باطل باطل حق باطل حق، ان کی تقریر یہی ہوتی ہے حق باطل باطل حق، میں نے کہا جب حق باطل امام حسین کے لیے تو علی کے لیے نہیں ہے، اگر باطل یزید ہے اور حسین کھڑے ہو گئے، کہتے ہو حسین کھڑے نہیں ہوتے تو یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا، ہم نے کہا یہ بات تم سے نہیں اچھی لگتی سنی سے اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اگر حسین یہ سمجھ سکتے ہیں، سیدنا حسین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یزید کے آگے نہ کھڑا ہوا تو دین بگڑ جائے گا، ان کے والد حضرت علی کو نہیں پتا چلا کہ ابو بکر کے آگے نہیں کھڑا ہو تو دین کا کیا ہوگا، علی اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس منصب کے اہل تھے، رسول اللہ کے محبوب تھے، نائب تھے، امت کے خیر اور افضل تھے، علی کے بھی مولا تھے، اس لیے علی نے برداشت کیا ہے، بلکہ برداشت نہیں اسے قبول کیا ہے، سمجھے اس بات کو؟ اب ان سے پوچھے جائیں ڈرامہ شروع کریں نا کہ حق کا جہاد تھا حق کا مارکہ تھا، میں نے کہا بیٹے کو تو حق یاد آیا باپ کو یاد نہیں آیا، اور میں پھر عرض کروں گا جو میرا مولا ہے جو میرا حسین ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، جس کو یہ رول پلے کرتے میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں، جس کو یہ علی کہہ کر پکارتے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ الزامات وہاں پر ہیں، جسے ہم سیدنا علی کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور ہم کر بھی نہیں سکتے، یہ ناپاک تصور ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، جن کا نام لے کر ان کا غلام پہاڑوں کو چیر سکتا ہے اس علی کے اندر کیا طاقت ہوگی، جن کا نام لینے سے دریائیں راستہ دے دیتی ہیں، جن کا نام لینے سے فرشتے اس کے مطیع ہو جاتے ہیں، اس سیدنا علی کا تقویٰ شرافت اور امانت کی کیا شان ہوگی، سنی یہ گوارا بھی نہیں کر سکتا میرے دوست، سمجھ رہے آپ، سنی یہ گوارا بھی نہیں کر سکتا۔ اب سنیے اس بات کو، احتجاج تبریز کی پہلی بحث ہے صحابہ کی، تو اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ نہیں کوئی ہوائی مسئلہ بتا رہا ہوں، اور یہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور سنیے، مدعی وہ ہیں، مدعی وہ ہیں، ہم تو مدعا لیں، ہم تو سوال کریں گے، اور اس کا جواب جب تک کلیئر نہیں ہوگا آگے چلنے نہیں دیں گے، آگے چلنے نہیں دیں گے۔ قرآن کریم میں ذکر کیا تھا نا کہ جب خلافت ہم دیں گے تو پھر ان کے علاقوں میں ہم اطمینان پیدا کریں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، ہم انہیں تمکن دیں گے اس دین کے ساتھ جس سے وہ راضی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو آج خوف ہے ان کو خلافت دیں گے تو خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا، یہ قرآن نے وعدہ کیا تھا۔ پوچھے ان سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کے اپنے دور میں امن ہوا ہے؟ اپنے دور کے اندر جناب مکمل طور پر رسوخ ہوا ہے؟ یہ خارجی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جو اصول تم نے بنایا اس میں تو چوتھی خلافت بھی ثابت نہیں ہوتی، تو جو اہل سنت کے اس کے اصول مانو کہ جس سے مولا کی خلافت جس وقت ہے اس وقت ثابت ہوتی ہے، خارجی یہی سوال ان کے مقابلے میں بنا کر لاتا ہے، اور خارجی کو جواب یہ نہیں دے سکتے، خارجی کو پھر سنی جواب دیتا ہے، یہ چھیڑ کر بھاگتے ہیں، پھر خارجی بغض علی میں جب بات کرتے ہیں تو سنی آگے جواب دیتا ہے حب علی کے اندر، اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں جیسے مسلم بن عقیل کے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے، جس طرح کہ کربلا کے اندر علی حسین کو چھوڑ کر بھاگے تھے، اور آج کیا یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف جب ہوا تو آپ کے جنازے میں ابو بکر نہیں تھے، یہ روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سیدنا ابو بکر وہاں پر موجود ہیں،
اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے تمام، کہ جناب تمام لوگوں نے نماز ادا کی اور سب سے آخر میں درود پڑھنے والے سیدنا علی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ سنو، میں الزاماً یہاں پر بات کرتا ہوں، اس طرف نہیں لے جاتا، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھا، حضرت ابو بکر نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا، یعنی درود شریف نہیں پڑھے، جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. حضور کا نماز جنازہ عام طریقے سے نہیں ہوا، کیونکہ اس میں تو دعا استغفار ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا کہ آپ کا جسد مبارک سریر مقدس پر رکھا ہوا تھا اور ہر بندہ آتا تھا درود پڑھ کے جاتا تھا. بخاری کے اندر موجود ہے، میرے آقا کی عظمت و شان دیکھیں، سرکار نے فرمایا جب سب درود پڑھ لیں تو پھر دروازے کو بند کر دینا. یہ حضور نے خود وصیت کی تھی، بخاری شریف میں موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا جب سب درود پڑھ لیں تو دروازے کو بند کر لینا. صحابی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا عرش والا پھر مجھ پر سلام بھیجے گا. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. تو آپ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ بات تم جھوٹ بول رہے ہو، فریب بول رہے ہو. اور میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات یہ سنو، یہ جو تم باتیں کرتے ہو، ہم حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں، حسین کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی مجھے جھوٹ لگتا ہے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم کہتے ہو دین کے 10 حصے ہیں، 9 حصہ تقیہ، 1 حصہ ظاہر کرنا ہے، اور جو ظاہر جو تقیہ نہ کرے اس پر لعنت ہے. تو پہلے تو یہ منواؤ کہ تم تقیہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، پہلے تو یہ طے ہو جائے. نہیں بھی سمجھا آپ میری بات؟ نہیں سمجھے. یعنی ایک آدمی کے نزدیک جھوٹ بولنا عبادت ہو، وہ کہے جناب 100 روپے میں 99 روپے جھوٹ بولو اور 1 روپے سچ بولو. اب اگر آ کر وہ بولے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، تو آپ یقین کرو گے؟ جعلی شناختی کارڈ بھی بن جاتے ہیں آج کل تو. ہاں قاری صاحب، جعلی نکاح نامے بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی معیار تو نہیں ہے، سمجھ گئے آپ. لیکن ایک سچا آدمی جس کا زندگی کا اصول ہی سچ ہو، تو اگر وہ منہ سے نہ بھی بولے، صرف سر ہلا دے، تو آپ مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے مذہب میں تو تقیہ جناب عالی، ہم پر گالیاں نہ دینا، ہم پر نہ آنا، ٹھیک ہے؟ اپنے مذہب پر غور کرنا. جن تمہارے مجتہدوں نے اصول بنایا ہے، تمہارے اصول کافی تقیہ سے بھری پڑی ہے. خود درجنوں روایت تم نے امام جعفر صادق کے حوالے سے گڑی ہے، اور تم نے کہا کہ جناب دین کے 10 حصے ہیں. کتنے؟ 10 حصے ہیں، ایک بھی نہیں. کہنے کے 9 کے 9 تقیہ ہیں. 9 کے 9 حصہ دین چھپانا، 1 ظاہر کرنا ہے، 1 ظاہر کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو 10 محرم تو تم چیخ پکار رکھتے ہو، میں کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہوگا. اس لیے کہ تمہارے نزدیک یہ کہ جو ہے وہ نہیں بتاؤ، جو ہے وہ نہیں بتاؤ. تو میں نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو، تو پھر یہ وہ نہیں ہے جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر ہے. تم تو اگر اپنے آپ کے ساتھ جو بھی کر دو، تب بھی تمہارا یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک تم سے توبہ نہ کرو. اس لیے کہ تمہارا تو اصول یہ ہے کہ دین میں 9 حصے، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی 99% جو ہے وہ تقیہ ہے. اور تقیہ اس کو کہتے ہیں جو خلاف واقع بات کرنا، جو ہے وہ نہیں بتاؤ. تو آج تم حسین کہہ رہے ہو، پتہ نہیں تمہارے دل میں کیا ہے. آج تم اہل بیت کے لیے رو رہے ہو، بھلے یہ کیسی بات کر دی. ہم نے کہا اس لیے کہ تو ایمان ہے تمہارا کہ جو ہے وہ نہیں بتاؤ. اور وہ ہے وہ نہیں بتاؤ، وہ 1 دفعہ نہیں، 9 دفعہ ہے، 9 حصے ہیں. صرف 1 حصہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کو ظاہر کرو. تو حضرات گرامی، آپ توجہ فرمائیے، ایسے بھونڈے مذہب کی کوئی بات سن سکتا ہے؟ اور امام شافعی نے پھر صحیح فرمایا کہ شیعہ جو نا عورتوں کی طرح، اس کا کام ہے صرف تانا دینا. حضرت امام شافعی نے ان کی مثال عورتوں کی دی ہے، فرمایا ان کا کام ہے صرف تانا دینا، تانا مارتے ہیں. اور یہ بات میں صرف نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ تفرقے کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت کے تحفظ کے لیے ہے. گلی گلی کوچے کوچے کوئی کہیے کیسی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا تم نے لگتا ہے تم سے کوئی بیڑا نہیں ہے. لیکن یہ نوجوان جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، جو آتے کم ہیں، لیکن وہی آتے ہیں جو دکھی ہیں، وہی آتے ہیں جو پریشان ہیں، وہی آتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. یوٹیوب بھری ہوئی ہے ان کی تقریروں سے، سوشل ویب سائٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر ان کے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں. نوجوان لڑکوں کو کالج یونیورسٹیوں کے اندر یہ تنہا لے کر اس کو برگلا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ہم ان پر اٹیک کے لیے نہیں کہہ رہے، سنو، یہ ہم اپنے دفاع کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور دفاع میں بولنا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے. کل بھی جو ہم نے بولا وہ دفاع میں بولا ہے، اس سے پہلے بھی بولا ہے، دفاع میں بولا ہے. ہمیں پتا ہے اٹیک کا کیا معنی ہے، دفاع کا کیا معنی ہے. لیکن دفاع با ای معنی کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو سمجھائے گا کون، ان کو بچائے گا کون، ان کو دین کی شعور کی باتیں کون کرے گا. اگر یہ باتیں مائک پر نہیں کی جائے، تو کیا ہم تقیہ کر کے گلی کوچوں میں کریں؟ جان تو 1 دفعہ دینی ہے. تو یہ بات تو سرے 10، بلکہ سر جب بندے کے ہاتھ میں ہو اس وقت بھی بولا جائے، جس طرح میرا مولا حسین نیزے پر اس کا سر تھا اور پھر بھی وہ حق فرما رہے تھے. تو ہم تو امام علی مقام کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، ہم کھل کر. اور اگر یہ کہنا ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا پھر بھی نہیں کریں گے تم سے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اب پتہ نہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ لکھ کر دے رہے ہیں. میں نے کہا پھر بھی نہیں مانتے. کہا زبانی بولتے. میں نے کہا پھر بھی نہیں مانتے. وہ کہنے لگا ہم سے بحث کرو. ہم نے کہا نہیں کرتے، بحث تو اس سے کریں جس کا کوئی اصول ہو.
کہنے کے جی ہمارا یہ عقیدہ، ہم نے کہا نہیں مانتے، کہا
منہ سے بول رہا ہوں،
میں نے کہا پھر بھی نہیں مانتے. کہنے کے یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہارے نزدیک نو دین کا حصہ، دین کے دس حصے میں نو حصے صرف یہ کہ جو ہے وہ نہیں بولو، جو ہے مجھے یقین ہی نہیں ہے تم پر، میں تم سے بات کیا کروں، مجھے یقین ہی نہیں ہے. ہاں سے توبہ کر، لعنت بھیج تقیہ کے عقیدے پر، پھر دعویٰ لکھ، پھر دیکھ ہم تجھے بتاتے ہیں اہل سنت کون ہے. اس لیے کہ جو تقیہ کا قائل ہو اور پھر آ کر بحث کرے تو یہ تو بنتا ہی نہیں نا. جو ایک بندہ ہو خود جھوٹا، وہ جب گراہک دیکھ کر پوڑی باندھنے والی مثال ہے نا، کہ جیسا گراہک دیکھا ویسی بات کر دی اس نے، تو پھر اس میں تو سنجیدہ لوگ تو اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. اب ذرا توجہ فرمائیے، میں جلدی جلدی اس بات کو سمیٹتے ہوئے الزامی جوابات کے لیے آپ کے سامنے لاتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو الزام دیا جاتا ہے اہل سنت کو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ نہیں پڑھا، حضرت فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھایا، ہم نے کہا یہ بات چھوڑو، حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں پڑھایا، اگر وہ نہیں پڑھاتے تو خلافت کی شان میں یہی ہے، اس کے علاوہ اس امیر کے علاوہ کوئی جنازہ پڑھانا جائز ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارے اصول میں بھی لکھا ہوا ہے. جب مولا نے 6 مہینے تک خلافت قبول کر لی، آپ نمازیں پڑھ رہے، تو آپ نے نمازیں پڑھ کر تو خلیفہ مان لیا. اب اگر آپ خود سیدہ زہرا سید النساء العالمین خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا جنازہ اگر وہ خود پڑھا دیں تو یہ تو خود اصول کے خلاف ہے. تو یہ اصول پتا چلتا ہے کہ خلیفہ وقت امیر المومنین کے بغیر اتنی بڑی ہستی کا جنازہ کوئی اور کیسے پڑھا سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ دماغوں کو کلیئر کریں، یہ ان کے چوٹی کے سوال ہوتے ہیں. اور دوسری بات الزامن یہ سنیے میرے نوجوان دوستوں توجہ کے ساتھ، اگر یہ معیار بنا لیا جائے نا کہ حضرت شیخین نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان نے سرکار کا جنازہ نہیں پڑھا، یعنی آئے نہیں دوشی پڑھنے کے لیے، آئے نہیں، تو میں نے کہا اچھا معیار یہ ہے کہ جو آئیں گے وہی حق پر ہوں گے. پہلی بات تو پڑھا ہے، سب چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ ہٹ کر بر سبھی نے تنزل بالکل، یعنی ضرورت نہیں ہمیں اس بات کرنے کی، ہمارا دل بیزار ہے، لیکن ایک الزامن جواب دینے کے لیے میں نے کہا اگر معیار یہ ہے، یعنی مانتے نہیں، جب یہاں سے پھنستے تو وہاں سے آتے، یہاں سے پھنستے تو وہاں سے آتے، ہم نے کہا نماز پڑھی تھی تو پھر مڑ کے آتے، جنازہ تو نہیں پڑھا حضور کا، جب اس کو ثابت کرتے تو کہتے یہ بات تو نہیں کی تھی. تو میں نے کہا رک کر ایک جگہ پر پہلے ٹک کر ایک مسئلے کو تو ختم کر، پھر دوسری طرف چلتے ہیں، لیکن جہاں جہاں جاؤ گے تردید کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے ہم ہر محاذ پر آئیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ غلطی کر رہے ہو. غور سے سنو، تم مظفر شاہ کے خلاف نہیں، اللہ کے ان نیک بندوں کے خلاف بول رہے ہو جن کو اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ خاتم النبیین کی خدمت اور دین کا امین بنایا تھا. کن ہستیوں سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ تم خدا کی کتنی بڑی لعنت کو دعوت دے رہے ہو، خدا کے کتنے بڑے غضب کو دعوت دے رہے ہو کہ خدا نے اپنے آخری دین کی حفاظت کے لیے جن ہستیوں کو چن لیا تم انہی کے خلاف ہو گئے؟ دراصل یہ یہودیوں کا ایجنڈا تھا کہ دین کو مشکوک کیا جائے، دین کو مشکوک کیا جائے. اس لیے عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، یہ اصل سرمایہ پر ہاتھ مارتے ہیں. یہ اگر 10 دن مجلس سے کر کے حسین اسلام کریں تو کیا فائدہ؟ جب اصل سرمایہ پر ہاتھ مار کے صحابہ کی شخصیت کو ہی مشکوک کر دیا تو اسلام تو وہیں سے ختم ہو گیا نا. کیونکہ یہ اذانیں ہمیں کس سے ملی؟ صحابہ کے ذریعے ملی. یہ دین کس کے ذریعے ملا؟ تو یہ یہودیانہ پالیسی ہے کہ جا کر پہلے اسلام کو کیسے ختم کرے. انہوں نے کہا نیچے نہیں، ڈائریکٹ اصل ذات پر، نبی کی اتنی تعریف کرو اور پھر اس کے بعد صحابہ پر حملہ کرو. اور پھر حال یہاں تک یہ ہو جاتا ہے کہ پھر نبی پر بھی بس نہیں کرتے، نبی کے بھی گناہ ثابت کرتے ہیں اور حضرت علی کو معصوم ثابت کرتے ہیں. اور پھر ان کا مضبوط عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ حضرت علی سے کم ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے اعلیٰ ہے. آپ کسی بھی شیعہ سے پوچھیں، اس سے پوچھو تمہارے نزدیک امامت اعلیٰ ہے یا نبوت اعلیٰ، وہ کہے گا امامت اعلیٰ ہے. یہ ٹی وی پر بولتے ہیں، میں کچھ دن پہلے میٹرو ٹی وی پر پوری تقریر سن رہا تھا ان کی، یہ ٹی وی پر بولتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جب یہ سب کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ شک پھیلایا جاتا ہے، یہ شک پھیلا اوٹ پٹانگ دلائل جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہر جگہ امام کا معنی نبی لیتے ہیں، ہر جگہ امام کا معنی بولیے نبی لیتے ہیں، ہر جگہ امام کا معنی نبی. اور پھر ڈرامہ بازی دیکھیے کہ جی وہ سارے معصوم ہیں، نبیوں کے بعد بھی معصوم کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہم نے کہا نبی کے بعد معصوم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ لگے جی دین کو محفوظ کیسا کریں گے. ابے میں نے کہا ایک نبی کو معصوم بنا کر دین محفوظ ہو گیا ہے، اب آگے اس کسی معصوم کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کہ اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، جہاں کتاب ہوگا وہاں معصوم ہوگا، جہاں کتاب ہوگا وہاں معصوم ہوگا. تو میں نے کہا کتاب تو آج بھی ہے، تو باڑے میں جتنے بیٹھے ہیں سب معصوم ہیں، کیونکہ یہ بھی تو تشریح کر رہے ہیں نا، اس کی یہ بھی تو تقریر کر رہے ہیں. اگر دین کے ہر مبلغ کا معصوم ہونا ضروری ہے تو پھر 12 نہیں کوئی 12 عرب ہوں گے. لہذا معصوم کی ضرورت جب ہوتی ہے جب اصل سرمایہ بچ جائے، تو اصل سرمایہ محمد رسول اللہ کو معصوم بنا کر دیا گیا ہے.
اب اگر آگے فتنے بھی ہوں گے تو جو اصل سرمایہ ہے اس پر لا کر کسوٹی بنا کر دیکھیں گے، اگر پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر یہ معیار بن جائے کہ جس نے سید عالم کا جنازہ پڑھا وہی مخلص، تو میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کا جنازہ تمہارے وہاں کتنے لوگوں نے پڑھا تھا؟ نور اللہ شوستری، قاضی نور اللہ شوستری، جس کو یہ شہید سارس کہتے ہیں، بہت بڑا مجتہد ہے، اس نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ کوفہ شیعوں کی ماں ہے، یہ لکھا ہے، کوفہ شیعوں کی ماں ہے، کوفہ ہے، اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ میں کوفی ہوں تو اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ امام اعظم کی طرف حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر شیعہ یہ کہے کہ میں کوفی ہوں تو اس سے دلیل مانگی جائے گی، جیسے امام اعظم و حنیفہ کوفے کے ہیں۔ تو امام اعظم پر حملہ کرتے ہوئے، ہماری طرف حملہ کرتے ہوئے اصول لکھتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ کوفہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے، جو صرف شیعوں کو جنتا ہے، یہ لکھتا ہے۔ اگر کوئی غیر شیعہ اپنے آپ کو، توجہ ہے، اگر کوئی غیر شیعہ اپنے آپ کو ہے، غیر شیعہ اپنے آپ کو، کوئی سنی اپنے آپ کو کوفی کہے تو اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ بتا تو کب آیا، تیرے باپ کب آیا، تیرے دادا کب آیا، کون سا خاندان ہے۔ لیکن اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو کوفی کہے تو اس کو مانا نہیں جائے گا۔ میں نے کہا چلو کچھ بھی ہو، یہاں تم نے یہ تو مان لیا کہ کوفہ جو تمہارا مرکز ہے، کہنے لگا یہ مرکز ہے۔ میں نے کہا مولا مدینے میں تو شہید نہیں ہوئے، مولا مدینے میں شہید نہیں ہوئے، حسین بولو، حسین مدینے میں شہید نہیں ہوئے، سنی تو وہ ہے جو حسین کے نام کے لیے آخری سرحد تک جان دے رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جان اہل بیت کی محبت میں دی ہے، امام نسائی نے جان اہل بیت کی محبت میں دی ہے، سعید بن جبیر نے جان اہل بیت کی محبت میں دی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے اہل بیت کی محبت میں کھائے ہیں، اور آج بھی آخری صدی کا مجدد امام احمد رضا کو تانے بھی اہل بیت کی محبت میں مل رہے ہیں۔ سنیوں نے تو صف اول میں آ کر اہل بیت کا دفاع کیا ہے اور ان کی عظمتوں کو ظاہر کیا ہے، آج تو آخری وقت میں یہ کہ جی یہ ان کے اشعار بھی بڑے بے تکے ہوتے ہیں، اور پڑھتے کیا ہیں بندہ صرف ان کو ذرا سنے، میں تو ایک ایک گھنٹے تک ان کو سنتا ہوں، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں وہ یہاں بس یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا میسج دے رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، الفاظ کتنے گھٹیا ہوتے ہیں، تشبیہات کتنی گھٹیا ہوتی ہیں، ان مقدس ہستیوں کا نام کتنے بے ڈھنگے انداز میں لیا جاتا ہے، اور سنی جب لیتا ہے تو کیسا لیتا ہے، پاک باز نعتوں کا نام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ابھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا اہل بیت کا ترانہ پڑھتے ہیں نا، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میں پھر عرض کر دوں، کہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ آ جائے، یہ بات ہم مناظرے کے لیے نہیں کر رہے، یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ کسی کو اشتعال میں لانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ کسی کی توہین کے لیے نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن ہستیوں کا ادب کرنا ہے ان کا ادب کرو، اور جو اصول تم نے بے ادبی کے بنائے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جب تمہارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے لگنے والے صحابہ کی عقیدت نہیں ہے تو جس طرح رف ٹف سوال تم کرو گے اس طرح رف ٹف جواب ہم دیں گے۔ تو باپ دیکھیے، اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ مولا کی شہادت ہوئی ہے کوفے میں، اب ان سے پوچھئے کہ مولا کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ابو بکر صدیق کی قبر تو معلوم ہے، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی قبر تو معلوم ہے، سیدنا عثمان غنی کی قبر تو، ان سے پوچھو مولا علی کی قبر کہاں ہے، نجب اشرف کا اگر کال کریں گے تو 36 کال ان کی کتابوں کے اندر خود موجود ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی بڑی سخت، یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے، اتنی بڑی شخصیت، اہل بیت کے سرخیل، نسل مصطفیٰ کے بانی، مولا کائنات علی مرتضیٰ، جن کی عظمتیں یہ ہیں کہ زمین آسمان کے فرشتے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضور کہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کسی منافق کو دیکھنا ہو تو علی کی محبت اس کے سامنے بیان کرو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو وہ مومن ہے، اگر چہرے پر پھٹکار آ جائے تو منافق ہے۔ اتنی عظیم ہستی مولا کائنات، جنازے میں صرف 3 آدمی، کتنا ظلم ہوا، ان کی قبریں مشکوک ہو گئی، کتنا ظلم ہوا۔ سنیوں تو الحمدللہ اپنے سینے پر کھیل کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جسد مبارک بقیع میں دفن کیا ہے۔ ٹھیک ہے. شیخین کریمین سرکار کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا تو غلبہ تھا نا, چند خارجیوں سے تم ڈر گئے, تمہارا تو غلبہ تھا. مولا کو جب عبد الرحمن بن ملجم اس بدبخت نے, اس خبیث خارجی نے جب مولا پر ضربت لگائی اور مولا شہید ہوئے تو جنازہ پڑھانے والے امام حسن اور دو غلام تھے. کس طریقے سے امام حسن نے اپنے والد کے جسد مبارک اٹھایا, ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی دکھ کی بات ہے. اگر ہمارے باپ کی خبر نہ ملے تو ہم پوری زندگی سے سکتے رہتے ہیں, اور ہمارے باپ قربان ہو جائیں مولا کی نالین کی دھول پر. کیسا ظلم ہوا حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا, ان کو قبروں کی ضرورت نہیں تھی نشان کی, مولا تو اپنے مقام پر ہیں, اللہ نے تو ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. یہ نہیں کہ مولا کی کوئی ذلت ہو گئی, الیعوذ باللہ استغفر اللہ, اس تناظر میں نہیں عرض کر رہا آپ. یہ تو آزمائش کے راہ ہیں, اللہ نے فرمایا ہے اگر اہل بیت اور مولا پر یہ آزمائشیں نہ آتی تو آتی کس پر, جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی آزمائشیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محبت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے, اکبر کا شعر لکھ کر دو, محبت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے, محبت کا بھی کوئی صلہ ہوتا ہے. لہذا محبت اگر تم نے کی ہے تو مجھے میری طرف رکھیے, محبت اگر کی ہے تو اس کو نبھانا تھا. سیدنا ابو بکر پر حملہ کرنے والوں اپنے دامن میں دیکھو, جس علی کو تم خدا کے درجے تک لے کر جاتے ہو اس کی قبر شریف کی تحفظ تم نہیں کر سکے, جسد مبارک کا تحفظ نہیں کر سکے. آج کس بات سے یہ کہا جائے کہ جناب تم قوموں کے اندر انقلاب لا کر اہل بیت کے دستور کا تحفظ کرو گے. لہذا پتہ یہ چلا کہ کوفے کے اندر جب حضرت امام حسین جا رہے تھے, صحابہ نے کیوں روکا کہ نہیں جائیے, کوفی وفا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے باپ, آپ کے والد کے خلاف بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی. آپ کے کربلا بعد میں ہیں, مولا کی شہادت پہلے, حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بولیے پہلے ہیں, یہ ظلم پہلے ڈھا چکے ہیں. تو اندازہ لگائیے حضرات گرامی. تو یہ وہ ایک طرف دعوے اتنے بڑے بڑے, نہیں وہ تو امامت کا درجہ, وہ تو بلا فصل, ان پر ایمان ضروری, ان پر ماں باپ, اور یہ پھر جب کام ہو تو رستے میں کوئی نظر نہ آئے. اگر یہ ضروری چیزیں ہیں تو پھر اس پر گویا کہ اس کا اظہار کیوں نہیں ہوا. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ شاہ جی تھوڑا نرم بولا کرو. میں نے کہا نہیں, جن سے عقیدت ہوتی ہے پھر کھل کے بولتے ہیں. ایک بار اکبر الہ آبادی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے, وہ کہتا ہے ہم مصلحت وقت کے منکر نہیں اکبر, لیکن یہ سمجھ لو کہ وفا بھی ہے کوئی چیز. وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وفا کی راہ میں آنا بھی کوئی چیز ہوتا ہے. تو آپ تو مجھے فرمائیے, تو سیدنا علی مرتضیٰ پر یہ الزامات ان کی پاک سیرت مبارکہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے. مولا کا رتبہ بہت بڑا ہے, پاکیزہ ہستی ہیں. سنیوں کا تو چاہے سلسلہ قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, سب پہنچتا مولا کی بارگاہ میں. ہم تو انہیں مولا مشکل کشا کہتے ہیں, ہم تو انہیں حلال المشکلات کہتے ہیں. میرے امام جب خطبے میں نام لیتا ہے کیسا لکھتا ہے, والا صد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنبائب, دفع المعضلات والمصائب, اخر رسول زوج البتول, سیدنا مولانا الامام امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. جو حلال المشکلات ہیں ان کے نام مبارکہ سے اللہ رب العالمین اس کی برکت سے مشکلوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے سیدنا علی مرتضیٰ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے, وہ شان جلالت اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. میرے دوستو اب اس سر دس اس بات کی آخری بات کو سنیے, پھر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, اس سے حضرت ابوبکر کی روح خوش ہو رہی ہے, اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا خود یہ وظیفہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں, علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں, حضرت مولا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. پردے سے دیکھ لیا, بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین نے پوچھا, والد گرامی کیا بات ہے, علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں, آپ ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق کے دل میں احترام اہل بیت اور محبت علی دیکھیے. فرمایا بیٹی گھر کی بات ہے, نہیں بتاؤں گا, چھپ جاؤ, چھپ خاموش رہو, ہم کیوں بتائیں یہ بات. لیکن فرمایا نہیں, میں نے حضور سے سنا ہے. یہ تمہارے پاس بات کون سی پہنچی ہے؟ یہ بات الحمدللہ اہل سنت و جماعت جن کی محبت میں تمہیں سرشار کرنا چاہتے ہیں, سیدہ عائشہ اس کی راوی ہے. سیدہ عائشہ گھر کی بات تھی، اگر کوئی بات علیہ وسلم ہے نہیں لیکن الزامن عرض کر رہا ہوں چھپا دی جاتی، لیکن یہ بات مولا کے مرتبے کے حوالے سے جو منصف شہود پر آئی ہے وہ سیدنا ابو بکر سے آئی ہے، کہ بیٹی عائشہ میں کیوں نہ دیکھوں علی کے چہرے کو، مجھے رسول اللہ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ احترام ہے حضرات اہل بیت کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی دل مبارکہ کے اندر. اور سنیے اس بات کو، احتجاج تبریسی کے اندر موجود ہے کہ جب خلافت متحقق ہو گئی نا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر آگے حضرت علی نے بیعت کر لی، وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھایا لوگوں کے کہنے چلو بیعت کرو. احتجاج تبریسی میں کہتا ہے، وہ تبریسی مجتہد ہے ان کا، کہتا ہے چلو بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو، سب کو بیعت کروا رہے ہیں. تو کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مجبور تھے معاذ اللہ کہ انہوں نے رات کے وقت یہ نقل کفر کفر نباشد، یہ تبریسی کی عبارت ہے صرف میں آپ کو خوش دماغ لے کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اس کو اہل بیت کی محبت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا کو اپنے حمار پر بٹھایا، اور ترجمے میں تو ہے کہ گدھے پر بٹھایا، کہ سیدہ زہرا کو علیہ باللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، دل سے پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم، پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا الزہرا، درود و سلام ہو سیدہ زہرا کے والد گرامی پر، درود و سلام ہو سیدنا حسین کے جد اعلی پر. درود پڑھ کر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ نفاق کسی کے دل میں داخل نہ ہو، یہ الزامن بات عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں سیدہ کو میں، لیکن پھر بھی تہذیب میں عرض کرتا ہوں جہاں تک میں بول سکتا ہوں، ورنہ بڑا گھنونا نقشہ ہے، کہ سیدہ کو سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں امام حسن حسین اور علی یہ لوگوں کے دروازے پر جا کے دستک دیتے تھے، صبح میں ووٹ ہم کو دینا، صبح میں ووٹ ہم کو دینا، صبح میں ووٹ ہم کو دینا. یہ اہل بیت سے متصور ہے؟ بولو، اتنے مجبور ہو گئے اہل بیت؟ جب ایمانی مسئلہ تھا تو ایمانی مسئلے کا اظہار ایسے ہوتا ہے؟ یہ ڈرپوک سے ڈرپوک آدمی نہیں کر سکتا. شیر خدا ایمان کا ایسا تقاضا کرے یہ حب اہل بیت ہے؟ اگر یہ حب اہل بیت ہے تو ہم ایسے حب کو نہیں مانتے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت شور رکھو سنیو جم کر رہو. یہ تمہارے آستانوں میں پیروں کو نذرانہ دے کر اندر گھس جاتے ہیں، تمہارے آستانوں میں نوٹ گڈیاں دے کر پنجہ لگا کر بھاگ جاتے ہیں، اور پیر جو ہے کہ ہوتا وہ ہے نا زاغوں کے تصرف میں خوابوں کا نشیمن. کیونکہ جناب باز نے گھونسلہ بنایا تھا، باز نے گھونسلہ بنایا تھا، اور حال یہ کہ باز نے گھونسلہ بنایا اور باز اٹھ کے چلا گیا، اب کوے نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور پرندے ڈرتے ہیں قریب نہیں جاتے باز کا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ گھر باز کا اندر کوا بیٹھا ہے، اور کوا لالچی ہوتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے. قربان جاؤں اس بال پر بڑی پیاری بات کی ہے، اور نبض دور کو پکڑا ہے کہ آج ہمارا انحطاط جن آستانوں سے ہمارے دین کو فروغ ملا، جن مسجدوں کے ممبروں سے دین کو فروغ ملا، جن علماء اور مشائخ سے دین کو فروغ ملا، الا ماشاءاللہ اس منصب پر ہیں. اکثریت کی بات اقبال نے بڑے کمال کی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. زاغ کوے کو کہتے ہیں، زاغ کوے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، یعنی جو باز کا نشیمن تھا، مکان تھا، گھر تھا، گھونسلہ تھا، اب اس پر قبضہ کر لیا ہے کووں نے. تو باپ تو شہنشاہ عالم تھا مزار میں، اور یہ جو بیٹا اس نے پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے، یاریاں ماریاں ڈالی تھی ایسی، بس بن گیا پیر، اب وہ باپ کی قبر بیچ رہا ہے. اور یہ ایسے شکاری تلاش کرتے ہیں، یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ایسی کنٹرول ہو گیا ہے، الہ شہباز قلندر کی مزار پر ایسی کنٹرول ہو گیا ہے. تمہارا کیا تعلق الہ شہباز قلندر سے؟ تمہارا عبداللہ شاہ غازی کی مزار سے کیا تعلق؟ تمہارے ان ولیوں کی مزار سے کیا تعلق؟ تمہارے نزدیک تو جو علی کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ کافر، اور یہ تو پوری زندگی یہی درس دیتے رہے کہ پہلا خلیفہ ابوبکر ہے، تمہارا ان کے عقیدے سے کیا تعلق؟ لیکن جب جاہل آ جائیں گے، وقت کے عیاش آ جائیں گے، عیار آ جائیں گے، نام پیروں کو ہوگا، کام شیطانوں کا ہوگا، تو یہ شیطان اور ان کے کھلونے، یہ موٹی موٹی گڈیاں دیتے ہیں، ہاتھ چومتے، او شاہ جی تم سید ہو، پاؤں چوم رہے، ہاتھ چوم رہے، پاؤں چومنا جائز ہے، لیکن اتنا غلو کر کے دکھائیں گے کہ بندہ اگر عالم نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، شرعی حدود کو نہ جانتا ہو، وہ کہے گا یہ تو میرا بڑا عاشق ہے. آہستہ آہستہ قریب آئے اور پورا کلچر چینج ہو گیا، قوالیوں میں اشعار بھی وہ چلنا شروع ہو گئے، پنجے بھی لگ گئے، کالے جھنڈوں سے نہیں منا کرتے الحمدللہ. ہم الحمدللہ سنی, ہمارے نزدیک کالے کپڑے کی بہت قدر ہے. اب دیکھو ہمارے کچھ سنیوں نے کالا امامہ بھی باندھا ہے. پہلے ہمارے علماء کہتے تھے کالا امامہ نہیں باندھو, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ اب اکثریت میں سنیوں کا شعور آ گیا, فرق ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. سنی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے, چاہے کالا باندھے, سفید باندھے, سبز باندھے, سنی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا. میرے پاس وقت نہیں ہوتا تیاری کا, اس وجہ سے میں امامہ باندھ کر نہیں آ سکتا, ورنہ میں 10 کے 10 دن کالا امامہ باندھ کر آتا. یہ مولا کا طریقہ ہے. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم میں نہیں باندھا, سرکار نے ہمیشہ خوشی میں باندھا ہے. اور ساری سنتوں کو اگر دیکھیں گے تو سب سے بڑی مؤقت سنت جو ہے وہ کالا امامہ ہے, جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. پھر سفید ہے, سارے رنگ سنی, امامہ سنت ہے, چاہے کسی بھی رنگ کو باندھا جائے, لیکن کثرت کے ساتھ جس دلائل ہمیں کتابوں کے اندر ملتے ہیں وہ کالے رنگ کے ملتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں, ذرا توجہ رکھیے گا کہ یہ آستانوں پر ہمارے مشائخ کی اولادوں کو اس طرح شکار کرتے, علماء سے بدظن کرتے. تمہارے علماء بہت سخت بولتے ہیں, خلاف بولتے ہیں, خلاف بولتے ہیں, خلاف بولتے ہیں. اس گدے کو پتا ہی نہیں حق اور باطل کیا ہے. اس کو تو کہتے جو تیرا ہاتھ چومے وہ حق پر ہے, جو تیرا ہاتھ نہ چومے وہ بس دین سے نکل گیا ہے, دین سے نکل گیا. علماء سے بدظن کرتے ہیں, کاٹ کے تنہا کرتے ہیں, اور تنہائی کرتے ہیں. آپ بے فکر رہیے, جمعرات کا بھی کھانا ہماری طرف سے ہے, آپ کے گھر کا لنگر بھی ہماری طرف سے, بچوں کی شادیاں بھی ہماری طرف سے, ان کو ایک مرکز مل جاتا ہے, اور پھر وہاں پر کام ہوتا ہے لوگوں کو بنانے کا, یا پھر اگر سنی ہو تو پھر اس کو ڈھیلا کرنے کا. تو لہذا کہنے کا مقصد پھر صحابہ کا بے ادب کرنے کا, اور سب سے پہلا حملہ سیدنا امیر معاویہ پر ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ پر پہلا حملہ کر کے اس کو بے ادب کیا جاتا ہے, بے باک کیا جاتا ہے, صحابہ کے خلاف بولنے کا اسے عادی بنایا جاتا ہے. جہاں وہ عادی ہو گیا تو پھر سیدنا عمر پر پہنچتے ہیں, پھر سیدنا عثمان پر پہنچتے ہیں. مجھے ایک پیر ملا, ایک نکاح میں پڑھانے گیا, کہہ رہا کہ میں چشتی سلسلے سے ہوں. میں نے کہا الحمدللہ ہم چشتیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہہ لگے یار ہمارے سنیوں نے بھی تو بڑا گڑبڑ کیا ہے. میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہ ہمارے شجروں کے اندر تو اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے, اب شیعہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. میں نے کہا پیر صاحب کتنے مرید ہیں آپ کے؟ کہنے لگے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تبرکن پوچھ رہا ہوں, بتا دیں کتنے. کہہ لے ہزاروں مرید ہیں. میں نے کہا کبھی اپنا شجرا پڑھا آپ نے؟ یہ جو پھو پھاک دے رہا ہے تو الحمدللہ تو بھی ایک سید سے ہی بات کر رہا ہے, اور الحمدللہ اس سید سے بات کر رہا ہے جو مولا کا بیٹا ہے اور ابو بکر کا عاشق ہے. میں نے کہا بیٹھ کر ہم سے بات کر, آپ نے کبھی اپنا شجرا پڑھا؟ کہ ہم پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ہمارا شجرا منتہا ہی چلتا ہے حضرت امام علی رضا سے, امام جعفر صادق سے, حضرت موسیٰ کاظم سے, امام جعفر صادق سے, حضرت امام باقر سے, امام زین العابدین سے, مولا علی سے. ہم نے کہا اٹھاؤ سلسلہ, چاہے قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, شجرے کا منتہا کا ہوتا ہے. تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. میں نے کہا تروں کے لقمے کھائے ہیں, وہ غلاظت تجھ سے پوچھ رہی ہے. اگر تیرا باپ جو مزار میں ہے اس کا اگر لقمہ تو کھا رہا ہوتا تو آج صحابہ کے خلاف بھونکتا نہیں تو. اور یہ کوئی اہل بیت کی خدمت نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف گویا کہ بکواس کی جائے. توجہ ہے آپ کی, آج یہ مقدمہ آپ سماعت کریں. لہذا ایک بات یہاں پر میں ضروری طور پر کہتے ہیں جی, وہ حضرت علی جو ہے وہ بٹھا کر جانور پر, ہمار پر بٹھا کر سیدہ کو لے کر لوگوں کے گھروں میں پھر رہے ہیں. کتنا غلیظ تصور ہے. پھو پھا نہیں کر, تبریسی کو اٹھا, تم نے اردو ترجمہ بھی کیا, پڑھ لے اس کو, تبریسی پڑھ. موضوع میرا نہیں تھا, ان بچوں کے چہروں کو دیکھ کر میں اس طرف آیا ہوں, ورنہ میں کتابیں ساتھ میں رکھتا. تبریسی نے آخر کے اندر خلافت پر بحث کی ہے, کہتے جناب کوئی نہیں تیار ہوا. کہتے ہیں کوئی نہیں تیار ہوا. میں نے کہا علی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا؟ کہتے تیاری تو اب ہو رہی ہے. میں نے اسے پوچھا کہ حضرت علی کے دور میں امن کیوں نہیں ہوا؟ کہتے امام مہدی کے دور میں ہوگا. میں نے کہا واہ, مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ, جواب دیکھیے. کہتے وہ تو امن جو ہے وہ حضرت مہدی کے دور میں ہوگا. تو میں نے کہا خلیفہ بلا فصل پھر ان کو بولو نا, علی کو کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ جس کے دور میں امن ہوگا وہ خلیفہ ہوگا نا. تو امام مہدی کے دور میں امن ہوگا اور پہلا خلیفہ حضرت علی کو مانتے ہو تو اتنی بھونڈی تاری. اور اس میں لکھا ہے یہ باقاعدہ کہ حضرت عمر پھر صبح نکلے ڈنڈا لے کر اور لوگوں کو زبردستی بیعت کروا رہے تھے, بیعت کرو, بیعت کرو, بیعت کرو. تو تین جن صحابی کو یہ مسلمان کہتے ہیں اور یقین المومن ہیں, حضرت سلمان فارسی, حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابو ذر غفاری, جن کو یہ کہتے ہیں یہ آخری دم تک مولا کے ساتھ رہے. اس کے علاوہ سارے صحابہ کافر مرتد تھے معاذ اللہ علی کی خلافت کے بارے میں. لیکن یہ تین جس پر یہ انحصار کرتے ہیں, ان تین کا حال یہ کیسا پیش کرتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے آپ. کہتے ابو بکر عمر آئے, ابو ذر غفاری کو تھپڑ مارا, وہ ڈر گئے. سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کے موڑا اور مڑ کر کہا ابو بکر کی بات کرو گے؟ میں کہا ہاں کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا. میں نے کہا ایمان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے؟ ہاتھ موڑ کر تو کوئی اپنا موبائل نہیں دیتا کسی کو, ہاتھ موڑ کر کوئی اپنی جیب کے 2 روپے نہیں دیتا. جو لا الہ الا اللہ کے مقابلے پر ایمان کا مسئلہ ہو, ہاتھ موڑ کر سلمان فارسی اتنے کمزور تھے, علی کے جو عاشق تھے وہ اتنے کمزور تھے, تم نے سب کا انکار کیا, 3 کو تیار کیا, وہ 3 جن کو تم علی کی نظیر کہتے ہو وہ بھی اتنے کمزور تھے کہ ابو عمر نے صرف ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے بقول کتاب کے کہ صرف ہاتھ موڑا ہے اور ہاتھ موڑ کر وہ علی کا سودا کر گئے. تو میں نے کہا یہ تو تمہارے بڑوں کی محبت تھی, لیکن جو ہمارے سلمان فارسی ہیں, جو ہمارے ابو ذر غفاری ہیں, جو ہمارے مقداد بن اسد ہیں, وہ قیامت تک اٹھیں گے تو گواہی دیں گے کہ جان تو دے دی تھی لیکن خلفائے راشدین کی بغاوت کبھی نہیں کی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. یہ کبھی تصور ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے پیار ہو جائے یار آپ اس کے لیے لڑ لیتے ہیں, کوئی اچھی بات آپ کے ساتھ کر لے آپ لڑ لیتے ہیں. جن کی شان میں آیت تطہیر اتری ہو, جن سے محبت ایمان کے اندر داخل ہو, جن کی محبت کے بغیر رسول اللہ راضی نہ ہو, جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہو, جن کی محبت کے بغیر جنت نہ ملے, جو ایمان کا سرمایہ اور اصل اور ضروریات ہیں ان کے ساتھ جن کو محبت ہو, اور میرے جیسے آپ جیسے نہیں جو بعد میں پیدا ہوئے خواہشوں کو پسند کرنے والے حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ کہ صرف ہاتھ موڑنے پر علی کو چھوڑ دیں گے. ہاتھ موڑا چھوڑ دیا تو سیدنا عمر کی سیرت اس سے پاک ہے, سیدنا عمر کی سیرت ان سے پاک ہے. اور چلو اگر ہاتھ موڑ بھی لیا تھا تو حضرت علی کو تو دشمنی نبھانی چاہیے تھی کہ چھوڑو چلو میرے 3 ووٹ سے تمہیں لے لیے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. لیکن آپ دیکھیے اسی حضرت ابوبکر کے ساتھ وہ جہاد بھی کر رہے ہیں, حضرت عمر کے دور میں وزیر بھی ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. وہی حضرت عمر جب انتقال کر رہے ہیں تو ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اور جب پوچھا گیا حضرت مولا سے کہ ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے, تو مولا فرماتے ہیں میرے نزدیک لوگوں میں سب سے شجاع اور بہادر ابوبکر ہے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ سے پوچھتے ہیں آپ اپنا نام لیں, فرمایا میرے نزدیک سب سے بہادر ابوبکر ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو جب ایمان لایا میں تو بچہ تھا, 8-10 سال عمر تھی, سیدہ خدیجہ عورت تھی, زید بن حارثہ تو گویا کہ غلام تھے, تینوں کی پوزیشن ذات تک تھی, ایک بندہ آزاد تھا, متمول تھا, تاجر تھا, جو اس صفت سے آزاد تھا اس نے ایمان لایا. اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے اندر ہوا تو سب سے پہلا حملہ کا جواب جس نے دیا وہ ہم نہیں تھے, وہ ابو بکر تھا, تنہا ابو بکر صدیق سارے مکہ کے کفار کے سامنے رسول اللہ کے مقابلے پر آ گیا اور مار کھا کھا کر آپ بے ہوش ہو گئے. اٹھا کر جب لے جایا گیا تو جب ہوش آیا تو ماں نے پوچھا بیٹے طبیعت کیسی ہے؟ کہا میری طبیعت چھوڑو بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں. یہ شان جلالت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کی. تو خیر میرے دوستو خلاصہ اس گفتگو کا تفصیل کے ساتھ یہ نکلا کہ حضرت جس عظیم ہستی کی ہم شان عظمت و جلالت کو ذکر کر رہے ہیں وہ اسی منصب کے اہل ہیں, وہ اسی بولیے اسی منصب کے. اب آئیے 10:30 جو تھوڑا سے وقت رہ گیا, کل تو چھٹی کا دن تھا اس لیے میں نے تھوڑا طوالت کیا تھا, آج اس حوالے سے میں اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں عرض کرتا ہوں, کل انشاءاللہ اس موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اگر آپ دیکھیں تو ترتیب کے ساتھ جو فضیلت کے معیار بنتے ہیں, ترتیب کے ساتھ جو فضیلت کے معیار بنتے ہیں ان تمام معیارات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تنہا نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں صحابہ کے اندر جو بھی معیار جو ہے وہ فضیلت کا ہے افضلیت کا ہے, اس میں سب سے پہلی چیز ہے اسبقتی فی الاسلام, سب سے پہلے ایمان لانا, یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے, یہ بہت بڑی, اور یہ فضیلت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے. 38 سال کے قریب عمر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا, 40 سال کی عمر میں سرکار نے اعلان فرمایا, سرکار سے 2 سال کے لگ بھگ آپ عمر میں کم ہیں, ٹھیک ہے 38 سال کے لگ بھگ عمر ہیں. سرکار کے ساتھ پہلے سارا حصہ آپ نے گزارا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ کا معائنہ کیا ہے. جس وقت سرکار غار سے لوٹ کر آئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب اعلان کا حکم ہوا اعلان فرمایا تو تمام صحابہ کے اندر یہ عبقریت آپ کو حاصل ہے, بغیر دلیل کے مطالبے کے بغیر معجزے کے مطالبے کے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس پر مریدیت کو قبول کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسبقیت ایمان, سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے بولیے سب سے پہلے ایمان. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ خیر متعدی تھا, اس لیے کہ سیدہ ختیجہ سید عالم کی اہلیہ ہیں, وہ خاتون ہیں. زید بن حارثہ غلام ہے, غلام کی اس دور میں کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور حضرت مولا جو ہے کمال ایمان میں مکمل ہیں, اکمل ہیں, لیکن ظاہراً آپ اگر آپ دیکھیں تو بچے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عمر میں ہیں اور ایسے عظیم ہستی ہیں کہ مطمول تاجر بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, پاکیزہ سیرت بھی ہے. آپ نے دفاع کیا, سب سے پہلے حضور کی عظمت کا خطبہ آپ نے پڑھا, اللہ کی توحید کا خطبہ آپ نے پڑھا, سب سے پہلے ایمان آپ لائے, خطیب اول آپ قرار پائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان ساری کا سرمایہ آپ نے پیش کیا اللہ کی راہ کے اندر. اور آپ دیکھیے جب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ اب اس کی تبلیغ کرو, تو اسلام کے ذخیرے میں اور معدن اسلام میں جتنے جواہر ہیں وہ حضرت ابوبکر کی ترغیب سے آئے. حضرت عثمان غنی جو ایمان قبول کیا حضرت ابوبکر کے کہنے پر, سعد بن وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبداللہ بن مسعود, یعنی بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں ان کو متاثر کر کے اسلام میں لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. عثمان غنی سے جب بات کی اور سرکار کا مقام بتایا تو اتنا اعتماد حضرت ابوبکر کا مکہ کے اندر تھا, کہنے لگے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. عثمان غنی نے کہا کہ مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ جب آپ جیسی شخصیت گویا کہ اس بات کو ذکر کرتی ہے اور اس بات کو بیان کرتی ہے. اس لیے حضرت داتا گنج دسخلی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ خیر الانام بعد الانبیاء. داتا صاحب نے لقب نقل کیا ہے داتا گنج بخش علی حجویری, اور سید السادات ہیں, حسنی حسینی سید ہیں داتا گنج بخش علی حجویری, حسنی حسینی سید ہیں. آپ فرماتے خیر الانام بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن سیدنا ابوبکر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لفضل کل احد منہم فی عصرہ و زمانہ, اپنے زمانے اور اپنے عصر میں سب سے فضیلت والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا سورہ نور کے اندر, جب حضرت مستہ کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے تہمت لگا دی تھی ان کے بہکاوے میں آ کر ان کے پیچھے چل پڑے, جب حضرت ابوبکر کو یہ پتا چلا کہ یہ بھی اس راستے پر چل پڑا ہے, حضرت ابوبکر نے کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ میرا قریبی تھا, میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا, میں اس کو سنبھالتا تھا, لہٰذا میں اس کو یہ نہیں کروں گا, یہ چلا جائے. سرکار نے فرمایا سنو ابوبکر یہ بدری ہے, مستہ بدری ہے, اور بدری وہ ہے کہ بدر میں شامل ہونے کے بعد ان کو یہ اجر مل گیا ہے کہ اب یہ کوئی بھی ضرر والا کام کریں تو کوئی بھی ضرر والا عمل ان کو ضرر نہیں دے سکتا. حضرت ابوبکر نے فوراً اس بات کو قبول کیا, حضرت مستہ کو معاف کیا, لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس بات کو سورہ نور میں ذکر کیا. اللہ فرماتا ولا یاتل اولی الفضل منکم, یعنی قسم تو تم نے اٹھا لی ہے, تم نے قسم تو اٹھا لی ابوبکر کہ میں مستہ کو کچھ نہیں دوں گا, لیکن یہ فضل والے لوگوں کے ساتھ یہ بات جچتی نہیں ہے. تو قرآن نے یہاں پر اولی الفضل منکم, اولی الفضل جس کو کہا ہے قرآن, خدا جسے اولی الفضل کہتا ہے, فضل والے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت علی تو یہاں 100% نہیں ہے, چاہیے کتنا بھی زور لگا لیں, اس لیے کہ یہ واقعہ حضرت مستہ کے مسئلے پر آیا تھا اور قرآن نے یہاں پر اولی الفضل کہہ کر فضل والا جس کو کہا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی. اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ اللیل کے اندر ذکر کیا, وہی حضرت بلال سرکار قریب سے گزرے ہیں, اس حضرت بلال کو لٹا کر کافر مار رہے ہیں اور ان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے, اور حضرت بلال کی استقامت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں احد 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 احد, اور یہ شیعہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں احد احد احد. میں نے کہا تقیہ 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 کہاں گیا, اس یہ تو جگہ تھی چھپانے کی ایمان, چپ ہو جاتے, خاموش ہو جاتے, رخصت پر عمل کرتے, لیکن نہیں, انگارے پر بلال لیٹے ہوئے ہیں, جو اذان دے اس کا یہ ایمان ہے, تو جو علی اذان بچائے اس کا ایمان کیسے ہوگا, جو دین بچائے اس کا ایمان کیسے ہوگا. تو حضرت بلال انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے کہ خدا کو مانے گا, تو وہ کہتے ہیں ہاں خدا ہے اور ایک ہے ایک ہے ایک ہے. حضرت خباب ان کی پشت کو حضرت عمر نے دیکھا تو رو پڑے اور پشت کو چوما, ان کو پوچھا کیا ہوا, کہا مجھے اہل مکہ جو ہیں, سنیو آزمائش دیکھیں آپ, اہل مکہ جو ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے اور ایک خدا کو تسلیم کرنے پر سزا یہ دی کہ گرم ریت پر گرم کوئلے بچھائے گئے، سخت گرمی تھی، کھجور جب پکتے ہیں اللہ اکبر اس گرمی میں بندہ نکل نہیں سکتا، کہا گرم ریت کے اوپر دہکتے ہوئے انگارے رکھے گئے، اس پر مجھے لٹا دیا گیا، اور حال یہ تھا کہ میرے جسم کی چربی سے وہ تصور کریں میرے جسم کی چربی پگھلتی تھی اور لال لال دہکتے ہوئے کوئلے بجھ جاتے تھے، لیکن عمر میری زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، تو اندازہ لگائیے، یہاں پر توجہ فرمائیے آپ، تو یہ تو اولو الفضل جس کو قرآن نے کہا ان کا ایمان کیسے ہوگا، سیدنا علی کا ایمان کیسے ہوگا، اگر تقیہ دین کا حصہ تھا تو حضرت بلال نے تقیہ کیوں نہیں کیا، ضرورت تھی کہتے تنہا، میں نے کہا یہ ضرورت تھی، کم لوگ تھے، غلام بھی تھے، ان سے اتنا سخت مطالبہ بھی نہیں ہے، غلام ہے، غلام کا عذر شاید قبول بھی کر لیا جائے، لیکن جس کے دل میں ایمان گھر کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا شیدائی بنتا ہے، تقیہ شقیہ اس کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ عظیمت کی راہی کو اختیار کرتا ہے، اور تقیہ کوئی رخصت کا نام نہیں، تقیہ جھوٹ کا نام ہے، رخصت اور عظیمت ایک الگ اصطلاح ہے، توریہ رخصت عظیمت یہ الگ اصطلاح ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے، شیعہ جب بھی آئے گا تو تقیہ کو رخصت ثابت کرے گا، رخصت اس کو نہیں کہتے، جبر و اقرا کے اندر بات کہنے کے اعتبار سے جو رخصت ہے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، یہاں تو تقیہ ہے کہ ہوش و حواس میں دین کا نو حصہ، رخصت کو تو اسلام نے پھر بھی پسند نہیں کیا، نچلے درجے پر رکھا، یہاں تو کہتے سب سے پسندیدہ ہی تقیہ ہے، یعنی قاعدہ ہی بالکل الٹا ہے، قاعدہ ہی بالکل الٹا ہے، تو آپ دیکھیے حضرت بلال جب سرکار گزرے قریب سے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے دیکھا تو وہ احد احد کہہ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر نے اپنے یار کے مزاج کو دیکھ لیا، حضور کے مزاج کو سمجھ لیا کہ سرکار کو تکلیف ہوئی اس سے، ابھی کچھ وقت گزرا ہے تو حضرت بلال کو لا کر کھڑا کر دیا، حضرت بلال کو لا کر کھڑا کر دیا، سرکار نے فرما ابوبکر کیا، فرما حضور پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا، میں نے اپنے جیب سے نکال کر دے دیا اسے، میں نے پیسے دے دیے، اب یہ حضور نے ہاتھ برکت کے لیے اٹھائے، اور یہ آیت کا بھی نزول اختصاص کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کے لیے بنتا ہے، قرآن کہہ اٹھا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى ان قریب ہم اسے جہنم سے دور رکھیں گے، کون؟ جو اتقا، محبوب، جو سب سے بڑا متقی ہے، وہ ابو بکر ہیں، وہاں پر الفضل فرمایا، فضل والے، یہاں پر اتقا کہا، قرآن نے معیار یہ بنایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے جو بہت بڑا متقی ہے، قرآن اعزاز اور معیار بناتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی پرہیزگار ہے، وہی جو جتنا بڑا پرہیزگار جتنا بڑا متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزت والا ہے، اب اتقا کو لے کر اگر آپ ڈھونڈیں کہ متقی تو سب ملیں گے، اتقا کہاں ہوگا، تو اتقا صرف اگر لفظ قرآن میں کسی کے لیے صداقت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے انفرادیت کے ساتھ تو وہ حضرت مولا ابو بکر ہے، قرآن کہتا ہے وہ سیجنب الاتقا، ابو بکر نے بلال کو آزاد کیا ہے اور سب سے بڑے متقی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، سب سے بڑے متقی ہونے کا، بولیے، ثبوت دے دیا سب سے بڑے متقی ہونے کا، اب لوگوں نے کہا کہ شاید باپ نے بات کی، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، کہنے لگے ارے اس کالے حبشی کو تم لے آئے، کوئی اگر پیسہ ہی دینا تھا، یعنی ان کے جملے تھے، کیونکہ اسلام نہیں لائے تھے، اب وہ اپنے ذہن سے تبصرہ کر رہے تھے، اگر کچھ دینا بھی تھا تو کسی نوجوان حسین اٹے کٹے مضبوط قسم کے غلام کو لیتے، اس لیے کہ آقا کی عزت غلام سے ہوتی تھی اس دور میں، یعنی آقا اگر کہیں جاتا تو اس کے ساتھ اگر مضبوط خوبصورت نوجوان غلام ہوتے تو اس کی بڑی قدر ہوتی کہ واہ، جس طرح آج ہماری قدر ہمارے گھروں سے گاڑیوں سے ہوتی ہے، یا جناب ہمارے نوکر چاکر اگر بڑے پڑھے لکھے ہوں تو اس سے گویا کہ باس کی عزت بڑھ جاتی ہے ان کے تجربے کے اعتبار سے، تو آقا کی عزت جو ہے وہ غلاموں سے بڑھتی، باپ نے کہا اس حبشی غلام کو تم لے کر آ گئے اس سے ہوگا کیا، باپ نے ایک اعتراض یہ کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، یہ تو باپ کی طرف سے اعتراض تھا، کچھ لوگوں کی طرف یہ تھا کہ چلو بلال نے شاید کوئی ابو بکر کے ساتھ نیکی کی تھی اور بلال کا کوئی احسان ابو بکر پر تھا اس وجہ سے ابو بکر نے یہ نیکی کی، تو جواب ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، قرآن نے دیا وما لی احد عندہ من نعمت تجزا، وما لی احد عندہ من نعمت تجزا، اس نے کسی کی، وما لی احد عندہ من نعمت تجزا، اس کے نزدیک کسی ایک کی بھی کے ساتھ بھلائی کر کے اس سے جزا لینا یا احسان اتارنا نہیں تھا، بلکہ الا وجہ رب العالی، یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے تھا،
یہ صرف اپنے رب کے رضا کے لیے تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے. اب آپ دیکھیے، میں سر دس اختصار کے ساتھ چند نکات عرض کرتا ہوں. ہجرت کی رات کو آپ دیکھیں، ہجرت کی رات کو آپ بھولے نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. نبی کی زندگی کا سب سے بڑا حسین باب جو ہوتا ہے وہ ہجرت ہوتا ہے، کیونکہ جو ہو چکا ہے وہ آزمائشیں ختم ہو رہی ہیں، اب اس کا ثمر ملنا ہے. آزمائشیں ختم ہو رہی ہیں، ثمر ملنا ہے. اب رفقا میں اضافہ ہوگا، جو جمع کر لیا ہے، جتنوں کو جمع کر لیا، اب اس میں برکتوں کا اظہار ہوگا. جو رب کی جانب سے آزمائش کا ایک قانون، امتحان کا قانون ہے، وہ ہجرت سے پہلے ہے. آپ ساری تاریخ انبیاء کی اٹھا کر دیکھیں، ہجرت سے پہلے سخت مشقت ہے، ہجرت کے بعد پھر آرام ہے، وسعت ہے، فسعت ہے. تو ہجرت ایک سرحد ہوتی ہے دونوں محنتوں کے درمیان، ایک سرحد ہوتی ہے کہ اتنے پیریڈ تک نبی نے اپنے اخلاص کو ثابت کر دیا، اپنی محنت کو ثابت کر دیا، اور اس ہجرت کے بعد اب ان کی آبادی کا وقت آتا ہے، اس کے نفوذ کا وقت آتا ہے، اس کی وسعت کا وقت آتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا وقت ہوا ہے تو آپ غور فرمائیے، تقریباً ہماری کتابوں یا شیعوں کی کتابوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پر چھوڑا اور حضرت ابوبکر کو ساتھ لے گئے. حضرت ابوبکر کو ساتھ لے گئے، توجہ سنو جلدی جلدی عرض کرتا. ابوبکر کو ساتھ لے گئے، تنہا لے کر گئے، تنہا غار میں رکھا رہے، ان کے ساتھ ہی سارا سفر کیا، 12 دن ان کے ساتھ رہے، اور 12 دن ان کے ساتھ حضور خود رہے، اور صرف کفار کی امانتیں جو تھیں وہ حضرت علی کو دی ہیں، اور دی اور حضرت علی کو چھوڑ کر حضور گئے. ٹھیک ہے، حضرت علی کو اس منصب پر رکھنا اعزاز کی بات ہے، لیکن میں ایک الزامن یہ بات کرتا ہوں کہ حضور اس وقت حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے، حضور ابو بکر کے ساتھ تھے. امانتیں اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنے حضور کی ذات قیمتی ہے. توجہ ہے، امانت اتنی اہم نہیں ہے جتنی رسول کی ذات اہم ہے، اور رسول کی ذات کو تحفظ دینا اہم ہے. تو جو درجے میں نیچے تھا وہ منصب میں بھی نیچے تھا، تو اسی علی کو امانت دی. جو درجے میں اوپر تھا، منصب اوپر والے کو ذمہ داری ملی، اس لیے ابو بکر کو ذمہ داری ملی رسول اللہ کی حفاظت کی. یہ واضح قرینہ ہے، یہ واضح قرینہ. اور شکر غور میں چلے گئے تو کیا ہوا، میں نے کہا واقعی امام شافعی نے صحیح فرمایا، تمہاری عورت، تمہاری عادت ہی کٹنی عورتوں کی طرح ہے، یعنی وہ چڑ چڑ بازی. وہ کہنے لگے آج میں نے کھڑکی میں دیکھا، ایک بزرگ جو تھے وہ اتنے نیک تھے، سبحان اللہ، ان کا لباس، اور وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. انہوں نے کہا وہ پگلی میں تھا. کہا تم تھے؟ تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے. یہ شیعہ کی عادت ہے، کیا تھا؟ اور ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا. یعنی جہاں بات آئے گی، اب آپ ذرا سنیے ان کی تنقید، ملا باقر مجلسی وغیرہ ساری کتابیں ہم نے کھنگالی ہے. وہ تنقید کیا کرتا ہے؟ تنقید یہ کرتا ہے، غار میں گئے تو بہت بڑی فضیلت کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر حضرت علی غار میں جاتے نا، پھر ان سے سنتے تم. اب یہ ساری فضیلت بستر پر لائیں گے، فضیلت بستر پر تھی، بستر پر تھی، بستر پر تھی، بستر پر تھی. ہم نے کہا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو بھی تو قبول کرے جو غار میں گئے. کوئی تو وہ کوئی فضیلت نہیں تھی. ہم نے کہا تھوڑی بہت ہی سب تسلیم کر لے، اور تھوڑی بہت بھی تسلیم کر لے گا وہ بھی تیرے عقیدے کے خلاف ہے. اب وہ سرے سے اس کا انکار کرے گا. ہم نے کہا مانتے ہیں سنی کہ بستر پر لٹانا، اپنے گھر میں چھوڑنا، امانت دینا، یہ مولا کا بہت بڑا منصب ہے، لیکن حضرت ابوبکر کی بھی تو چند جملے بول دو. چلو کمال سے نہیں بول سکتے، تمہارا ایمان نہیں ہے، تو چند جملے تو بولو کہ یہ بھی تو بڑی عزت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، یہ بھی بہت بڑے کرم کی بات ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ وہ گئے. اگر میں کہتا ہوں اگر اس کے برعکس ہوتا نا، برعکس کہ حضرت علی جاتے اور حضرت ابو بکر بستر پر ہوتے، تو کہتے بستر پر رہنے کا کون سا کمال ہے، رسول کے ساتھ تو علی گئے تھے. تو یہ پھر الٹ بات کرتے، سمجھ رہے میری بات آپ، پھر یہ الٹ بات کرتے. لیکن قانون ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی کو ساتھ میں لے جاتے تو کل کو یہ کہتے گھر والوں نے ہی ساتھ دیا ہے، لیکن گھر والے کو گھر میں رکھا، ابو بکر کو لے گئے اور بتا دیا جو رسول سے مل جائے وہ کبھی باہر والا نہیں ہوتا، وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں. وہ باہر والا پھر کوئی نہیں ہوتا، جو نبی کا کلمہ پڑھ لے پھر وہ باہر والا نہیں ہوتا، وہ گھر والا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب لے جایا جا رہا ہے تو یہ کوئی عام بات تھی، اور اس میں تو اب منافقت والا تو پہلو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سارا مکہ حضور کو شہید کرنے کے در پر ہے. سارا مکہ حضور کو بولیے شہید کرنے پر در پر ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ابوبکر تم لے کر نکلو تو ہم آدھے راستے میں پکڑے، ایسا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر حضرت ابوبکر کے ایمان پر کوئی معاذ اللہ کوئی اگر شک کرے تو میں پوچھتا ہوں، ابوبکر خود نہیں آئے تھے، نبی خود گئے تھے، تو یہ نبی پر اعتراض ہوگا. ابوبکر تو اپنے گھر میں سو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے سرکار آئے، سرکار دوپہر کے وقت آئے
اور آ کر سرکار نے خود فرمایا دروازے بند کر دو. ابو بکر ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں, جس طرح رب کی خاص باتیں راز ہوتی ہیں نبی کسی کو نہیں بتاتا, اس طرح ہجرت کی باتیں خاص راز ہوتی ہیں, حضور نے کسی کو نہیں بتائی, بتائی تو ابو بکر کو بتائی. پتا چلا ابو بکر کا اخلاص کی ضمانت اللہ نے دی تھی اور حکم بھی خدا نے دیا تھا کہ ابو بکر کو ساتھ میں لے جاؤ,
لے جاؤ ساتھ. اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر اگر خود کان لگا کے سن رہے تو حضور کب جائیں گے, کیا ہوگا, تو بات آتی. حضور خود گئے, یہ مرتے ہیں پھر, دیکھو یہاں پر بات ہی کچھ اور ہے. حضور خود تشریف لے گئے اور کہا ابو بکر اپنے گھر کے دروازے بند کر دو, دروازے بند کر کے ایک بات سنو, میں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں. تو حضور خود بتا رہے ہیں, ابو بکر سے کیوں لڑ رہے ہو, یہ تو بات بہت اوپر تک جائے گی. جیسا خارجی جو ہے وہ صحابہ کرام, جس طرح کے دو خارجی, ایک کا نام عبد القہار تھا, ایک نام عبد الجبار تھا. ایک خارجی کہتا ہے یار توحید کی حفاظت کرو, شرک ختم کرو. دوسرا کہتا ہے کیسے شرک ختم کریں یار, وہ صحابہ کو دیکھو, وہ تو نبی پاک کے جناب جو ہے کہ وضو کے پانی کو لے کر استعمال کر رہے ہیں, اس کو برکت سمجھ رہے ہیں, نبی کے پسینے سے برکت اٹھا رہے ہیں, نبی جس پیالے میں ہاتھ ڈال دے اس پیالے کو لیتے اور کہتے ہمیں شفا ہو جاتی ہے, اب توحید کیسے بچے گی. اب وہ کہنے کہ خود کو غلط نہیں کہہ رہے, اب دیکھو کہاں تک پہنچتے ہیں. اس نے کہا بھائی وہ صحابہ کو تو رہنے دو, نبی خود کہتے تھے لاؤ پیالہ میں ہاتھ ڈالو شفا ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی یار نبی کو بھی کیا کریں, اب آپ دیکھو خدا خود ان کی تعریفیں کر رہا ہے, تو لہذا توحید بچے گی کیسے. یعنی جس خدا کی توحید بچانی تھی اپنے آپ کو غلط نہیں کیا, صحابہ نبی سب کو غلط کیا. اس وقت کسی بندے نے کہا کہ تم خود غلط ہو, اس لیے کہ شرک سمجھے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے, تم خود غلطی پر ہو. اسی طرح رازی جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کہتے ہیں بھائی علی کا منصب سنبھالنا ہے اور علی کو اب جناب جو ہے کہ وہ تحفظ دینا ہے, لیکن وہی علی جا کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں پیچھے, وہی علی جا کر نمازیں پڑھ لیتے پیچھے, وہ امام حسن میں جا کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر ڈالی, چلو ہو گیا کام. اور ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن کے پھر انہوں نے خیموں کو کھڑا, یہ امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے, ان سے پوچھو نا, امام حسن کی مجلس نہیں ہوتی. اور پھر الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ امام حسن کی شان یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے, دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا, ابنی حاضر سید لال اللہ یصلح بین الفئتین مسلمتین عظیمتین او کما قال, دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. ہم نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امام حسن نے صلح کر کے اپنے نانا کی اس بشارت کو پورا کر کے دکھایا ہے. تو الحمدللہ ہمارے وہاں اختلاف ہے تو اصولی ہے, لیکن صحابہ سے نہیں, معاذ اللہ اہل بیت سے نہیں ہے. تو اب آپ سنیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار خود گئے, فرمایا دروازہ بند کرو, دروازہ بند کر دیا گیا. حضور بات کیا ہے, فرمایا جو گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی ہٹاؤ, یہ جو اور لوگ ہیں ہٹاؤ. تو کہا حضور چلو, کہا لوگوں کو کہا کہ اٹھو, گھر والوں سے کہا اٹھو. سرکار نے فرمایا یہ کون ہے, کہنے لگا گھر والے. کہا تیرے گھر والے, کہا کہ پھر رہنے دے, رہنے دے. فرمایا بات یہ کہ آج رات ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور ابوبکر تم میرے ساتھ چلو, تم میرے ساتھ چلو گے. اب دیکھو تجویز کس کو کیا ہے, تجویز کن کو کیا جا رہا ہے. اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں جو خصیص حملے یہ ہو رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ رسول کے ساتھ جانا, رسول کے بستر پر سونا اگر فضیلت ہے تو رسول جس کے زانوں پر سوئے وہ فضیلت والا نہیں, رسول کو جو کندھوں پر اٹھائے وہ فضیلت والا نہیں, جس کی بیٹیاں رسول کی حفاظت کریں وہ فضیلت والا نہیں, جس کا غلام چند پیسے لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن لاکھوں روپے لے کر نبی کا سودا نہیں کرتا وہ خاندان فضیلت والا نہیں. کیسے انکار کیا جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابوبکر گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا تو تھا کہ خوشی میں لوگ روتے ہیں, لیکن آج جب میں نے اپنے والد کو خوشی میں روتا ہوا دیکھا کہ واقعی میں رونا آتا ہے خوشی میں. کہتے سرکار کو لے گئے اور دو اونٹنیاں دکھائیں. کہا حضور یہ ہے, میں دراصل آپ کے مزاج مبارک کو دیکھ کر پہلے آپ کے کرم سے مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس خدمت کے لیے آپ مجھے لیں گے, اس لیے میں نے دو اونٹنیاں لے لی ہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میں یہ والی اونٹنی رکھوں گا. کہا حضور یہ سب آپ کا ہے. فرمایا ابو بکر بتاؤ پیسے کتنے ہیں اس کے, ابو بکر بتاؤ پیسے کتنے ہیں. اب دیکھو وہی کٹنی عورتوں کی طرح, یعنی کہ وہ کہتا نا, یعنی جو بالکل شرارتی عورتیں ہوتی ہیں نا, کٹنی عورتیں, وہ کہتے آپ کیڑے اڑ رہے, یہاں تک آ کر مان لیتے ہیں. ہم نے کہا فضیلت دیکھو, اونٹ بھی خرید لیے اور سرکار کہہ رہے ہیں ابو بکر پیسے بتا. ابو بکر کہتے ہیں حضور یہ سب آپ کا ہے. فرمایا نہیں نہیں پیسے بتا. تو دراصل نبی کے لیے یہ ان کی اخلاقی ضروریات میں سے ہوتا ہے کہ جب ہجرت کریں تو ہر چیز اپنے جیب سے لیں.
تو شیعہ کہتا کہ نہیں وہ 50 روپے کا اونٹ تھا تو 1000 روپے میں بیچ دیا، 50 روپے کا اونٹ تھا تو 1000 روپے میں بیچ دیا. میں نے کہا وہ تبوک میں اپنے گھر کا سارا سامان تیرا باپ لے کر آیا تھا، مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی، بلال کو تیرے باپ نے آزاد کیا تھا، جواب سننا پھر آپ، عامر بن فہیرہ کو تیرے باپ نے آزاد کیا تھا، رسول اللہ کے حجرے کی زمین تیرے باپ نے خریدی تھی، سب سیدنا صدیق اکبر نے خریدی تھی. تو 50 کا اونٹ اگر 1000 میں بیچ رہے ہیں تو یہ کوئی الزام ہے؟ الیاذ باللہ، پوری زندگی وہ پاکیزہ زندگی اس کی دلیل پیش کرتی ہے. تو یہ نہیں تھا کہ 50 کا اونٹ کو 1000 میں بیچا گیا معاذ اللہ، بلکہ یہ تھا کہ یہ تقاضا تھا اس اخلاقی سفر کا جو علماء نے لکھا ہے، حضور نے خود دیا، حضور نے خود دیا. مجھے بتائیے کہ 50 کا اونٹ اگر 1000 میں بیچنے سے ابوبکر کو کیا ملتا؟ پہلے کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ نے اگر مجھے تجویز کر بھی لیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اگر دیکھیے میری بات سنیے، اگر حضرت ابوبکر کی طرف جو گندا الزام لگاتے ہیں، پہلی بات حضرت ابوبکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر ساز باز تیار بھی ہو جاتے تب بھی ڈر لگتا ہے یار کہ اگر ان کے چکر میں بھی مارا گیا تو، بھگدڑ مچ جائے، کچھ ہو جائے، میں بھی مارا گیا تو، سین سے اسکرین سے باہر لے کر کام کرو. لیکن نہیں، الیاذ باللہ، یہ گندے خبیز اور غلیظ خیالات ان کے دلوں میں آتے ہیں. سرکار کی معصوم سیرت نے واضح کر دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ سکتے تھے، حضور میری جوان بیٹی گھر کے اندر ہے، میرا بوڑھا باپ گھر کے اندر ہے، کلمہ آپ کا پڑھ لیا یہ آزمائش میں برداشت نہیں کر سکتا، علی آپ کا، علی آپ کے، آپ سے ہیں، آپ علی سے ہیں، حضور انہیں کو لے جاؤ. نہیں، بلکہ قبول کیا، گھر والوں کو بتایا بھی نہیں اور روانہ ہو گئے، روانہ ہو گئے. اب آپ دیکھیے اس وقت کا پورا واقعہ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ جب ابو جہل نے اپنی ٹیم بھیجی اور حضور نہیں ملے اور حضرت مولا کو انہوں نے بستر پر دیکھا تو ان کو ڈھونڈنے میں کوئی کوشش کرنی نہیں پڑی، وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے. کہ ابو بکر کے گھر چلو، نبی اپنے گھر نہیں تو پھر وہاں ہوگا. تو کافر کو بھی یہ پتا ہے، کافر کو بھی یہ پتا ہے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر ابو بکر کے گھر میں ہوگا. یہ نام نہاد ان سے بھی بدتر ہے. نبی کے بارے میں یہ بات اتنی عام تھی کہ دشمن کو بھی یہ پتا تھا کہ نبی اگر اپنے گھر نہیں تو اپنے یار کے گھر ہوگا، تو لہذا وہاں پہنچے. یہ کا ذہن آپ دیکھیے، جب یہ وہاں پر پہنچے، مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، دروازے پر ابو جہل نے دستک دی، دروازہ کھلا تو بیٹی آگے آئی، میری ماں کی بڑی بہن حضرت سیدہ اسماء. کہ لگے ہاں کیا بات ہے؟ یہ نہیں کہا یہ پرچی لے لو، میں نے نقشہ بنا دیا ہے، باپ کو میرے چھوڑ دینا اور جس کو پکڑنا پکڑ لینا، بیٹی ہے، عورت ہے، عورت ذات ہے، تنہا گھر کے اندر ہے، بوڑھا دادا گھر کے اندر ہے، ماں گھر میں ہے. ابو جہل پوچھتا ہے ہاں کہاں ہے تیرے باپ؟ کہا گئے وہ نبی کے ساتھ. گئے نبی کے ساتھ. کہا کہاں گئے؟ کہا بتاؤں گی نہیں. پتا ہے بتاؤں گی نہیں، پتا ہے بتاؤں گی نہیں. ابو جہل نے اس جواب پر ایک ڈنڈا کھینچ کر مارا، وہ ڈنڈا جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے وہ سیدہ کے سر پر لگے، سیدہ آسما بنت ابی بکر کے، وہ کانٹا جو تھا جو اس لکڑی میں لگا ہوا تھا وہ آپ کی بالی میں پھنس گیا. ابو جہل نے جب کھینچا تو کان کٹ گیا، خون آپ کے جسم پر بہنے لگ گیا. او سر توڑوانے والوں، موقع پر جنہوں نے خون بہایا ہے نا وہی قیامت تک زندہ رہیں گے. ابھی پھڑوانے کا فائدہ نہیں رہا، اس لیے کہ جنہوں نے موقع پر خون دیا، اندر سے جب چیخ نکلی تو دادا کی آواز آئی ابو قحفہ کی، کیا ہوا؟ دروازے پر کچھ ہے؟ کہنے لگے نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا میرے. دروازہ بند کیا، ابو جہل جب دفاع ہوا وہاں سے لوٹ کر آئے تو دادا بڑبڑا رہے تھے کہ دیکھو تیرا باپ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے، بھوک لگی ہے، چیزیں لینی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کہیں دادا چیخو پکار میں زیادہ نہ بڑھ جائے اور کوئی بات مزید امتحان کی نہ ہو جائے. ان سے بھی چھپایا، فوراً دوڑ کر صحن میں گئی، مٹکے سے پانی گرایا، مٹکے کو توڑا، توڑ کر اس کی ٹکریاں جو بن گئی اس کو بنا کر خراش کر سکے کی صورت بنائی اور اپنی چادر میں لا کر نابینا دادا کے سامنے رکھی اور اس کا ہاتھ رکھ کر بتایا کیا فکر ہے؟ باپ اتنا پیسہ دے کر گیا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گھر چلتا رہے گا. اور آپ دیکھیے تاریخ میں موجود ہے خاتون غار ثور، بڑے بڑے مرد بول جاتے ہیں، بڑے بڑے مرد، کئی سو اس کی سیڑھیاں ہیں، بلکہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہے، 1-2 ہزار 3-4 ہزار سے زیادہ اس کی سیڑھی اسٹیپ ہے صرف. اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ جس پر ایک بندہ چڑھے تو اس کا شوق محبت پورا ہو جائے، دوبارہ وہ نہ جائے. سید عاصمہ بنت ابی بکر، غار ثور پر جانے والوں کو میں کہتا ہوں کہ تم جا رہے ہو حاجیوں، مضبوط جوتے پہن کر، مضبوط اعصاب والے ہو، پیٹ بھر کر، پوری نیند کر کر. وہ خاتون رات کی جاگی تھی، عورت ذات تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے کہ کہیں نشان بازی نہ ہو جائے جوتوں کے. ایڑیاں اور تلووں کو، ایڑیاں اور کروٹوں کو لگاتے ہوئے بکریوں کو لے کر صبح سویرے اندھیرے کے اندر عاصمہ بنت ابی بکر ان بکریوں کو لے کر غار ثور، اس ثور کی چوٹی پر پہنچتی ہے اور رسول اللہ کی خدمت کے اندر بکری کا تازہ دودھ پیش کرتی ہے. یہ بیٹی ہے، یہ صدیق اکبر کی، بولو بیٹی ہیں، یہ اخلاص ہیں، یہ بیٹی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں اور لوٹ کر آ جاتی ہیں. تین دن قیام ہوا، تین دن یہ کیا، تین دن قیام ہوا. جس طرح میری ماں سیدہ خدیجہ میرے آقا کی خدمت کے لیے غار حرا میں کھانا لے جاتی تھی نا، غار حرا بھی اگر کوئی جبل نور چڑھے تو میں مان جاؤں اس کو، اس کو کہوں گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں لگانا، سیدھا سیدھا چڑھنا، پتا چل جائے. میری ماں صبح بھی جاتی تھی، شام بھی جاتی تھی، اور میری ماں کی خیرات سیدنا ابو بکر کی بیٹی کو ملتی ہے. یہ ثور اس سے بھی لمبا پہاڑ ہے، اس سے بھی اونچا ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے گر جانے کا اور اس سے حادثے کا شکار ہونے کا، اس کے مقابلے میں 100% زیادہ خطرہ ہے. لیکن یہ خاتون جو ہے صبح بھی جا رہی ہیں، شام بھی جا رہی ہیں، تھکتی نہیں ہے، اس لیے کہ پاؤں تھکتے ہیں، عشق جوان ہے، ایمان مضبوط ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھرانہ ہے، سید عاصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ ہے. اور اس میں سے سب سے قیمتی بات سننے کی وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے بولیے غلام ہے. کلمہ تو حضور کا پڑا ہے، رہتے تو ابو بکر کے گھر میں تھے نا. اب دیکھو کیسا عاشق رسول بنایا. غلام کی مثال ہوتی ہے اس ورکر کی کہ جو صرف اپنی نوٹ پر توجہ رکھتا ہے. غلام آقا کے ساتھ کبھی خوش نہیں ہوتا، یا تو آقا کا مزاج اپنا لے گا ایک، یا پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس پہنچے گا. غلام کی پوری کائنات آزادی ہے کہ میں کسی طریقے سے آزاد ہو جاؤں، کیونکہ غلامی تو بہت عجیب چیز ہے، آزاد ہو جاؤں، مجھے پیسے مل جائیں، مجھے دولت مل جائیں. سرکار جب مکہ سے نکلے، توجہ سنیے، اس وقت سارے مکہ میں اعلان ہو گیا، اتنے 100 اونٹ، اتنا سونا، اتنی چاندی اس شخص کو دی جائے گی جو ہاتھ نہ لگائے، صرف دور سے بتا دے وہ وہاں پر ہیں، نبی وہاں پر ہے، عرب کی گلیوں میں منادی ندا کر رہا ہے. میرے دوستو میں یہ کہتا ہوں، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اگر ہمارا دشمن ہمارے قریبی دوست کو یہ کہے جس کی کل استطاعت 3000 کی ہو، اس کو بیگ دیتے ہوئے کہے کہ 30 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے پکڑ، بتا وہ کہاں پر ہے. میں کہتا ہوں کتنا قریبی دوست ہو بول جائے گا، پہلے ڈرے گا، نہیں یار میں نہیں بتاتا، نہیں ڈرتا، پھر وہ ہیلا بانا کرے گا، اور ہیلا بانا کر کے اشارے ضرور دے دے گا. اگر بڑا گہرا دوست ہے تو دور دور کے اشارے دے گا. الا ماشاءاللہ، یہ تو بہت کم ہے کہ جناب اپنی جان دے دے اور نہ بتائے. لیکن یہ تو دوست ہے، وہ تو غلام، وہ تو اور زیادہ حریص ہوتا ہے، وہ تو مال کا اور حریص ہوتا ہے. ہرس، لالچ اور نفسیاتی کمزوری، یہ تو سب سے زیادہ، بک جانا، فروخت ہو جانا، عزم میں مستقل نہ ہونا، یہ تو غلام کے اندر بدر جاتم ہوتا ہے. صدیق اکبر کے ایمان کو کون ہلا سکتا تھا؟ عامر بن فہیرہ اسی گلی میں صبح شام گھومتے آتے اور رات کو حضور کے پاس پہنچتے بکریوں کے ساتھ، اور پھر رات کے اندھیرے میں آ جاتے، دن میں اسی گلیوں میں گزرتے، لوگ دیکھتے غلام یہاں پر، ابو بکر نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ اعلان اس کے منہ پر کیا جاتا، جاگو، اتنا پیسہ دیا جائے گا، اتنا سونا دیا جائے گا. بڑے بڑے غلام چند ٹکوں پر بکتے، لیکن کروڑوں روپوں کی آفر تھی. عامر بن فہیرہ نے کروڑوں روپوں کو ٹھوکر مار دی، لیکن نبی کی ذات کا سودا نہ کیا. ارے ابو بکر کے ٹکڑے کھانے والا عامر بن فہیرہ دین کا اتنا مخلص، مصطفیٰ کا اتنا وفادار تھا، تو بتاؤ صدیق اکبر کی وفاداری کیسی ہوگی؟ صدیق اکبر کی وفاداری اور جلالت کیسی ہوگی؟ امام راغب یہ کیوں نہ ہوتا؟ قرآن نے آپ کو صدیق کہا ہے، نبی نے آپ کو صدیق کہا ہے. امام راغب اصفہانی المفردات القرآن کے اندر صدیق کی بڑی پیاری تعریف کرتے ہیں، فرمایا صدق، صدق کا معنی امر واقع کو بیان کرنا. امام راغب اصفہانی کیا کہتے ہیں؟ صدق کا لغوی معنی ہے امر واقع کو، جو ہے ویسی بیان کرو، جیسا دیکھ رہے ہو بولیے، جیسا دیکھ رہے ہو ویسے ہی اس چیز کو بیان کر دو، یہ ہے صدق. سچ کس کو کہتے ہیں؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا معاملہ پہنچا ہے، کسی نے آپ سے پوچھا بھائی وہ دکان کہاں پر ہے، تو جیسا آپ کے سامنے ویسا آپ بتا رہے ہیں، یہ سچ ہے. اچھا آپ کا والد صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں گئے تھے، تو جیسا امر واقع ہے، جس طرح آپ کے ساتھ گزری ہے، جیسا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جیسا مشاہدہ آپ کے سامنے، جیسی چیز آپ کے سامنے آپ نے بتا دی، تو یہ صدق ہے. ٹھیک ہے، صدق کی تعریف ہے امر واقع کے مطابق بات کرنا، جیسا ہے ویسا بیان کرنا، یہ صدق ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا الٹا کذب ہے. حالات کو بگاڑ کر بیان کرنا، اس کے برخلاف بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب اس کا اگلا درجہ امام راغب اصفہانی نے بڑا پیارے پیش کیا مفتاۃ القرآن میں، فرمایا صدق کا ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو زبان جو دل میں وہ زبان پر ہو. صدق کی ایک تعریف کیا ہے بولیے؟ اس کو صرف فضائل میں، حضرت ابوبکر کے فضائل میں سنے ضرور، لیکن ہم اپنے اندر بھی اس چیز کو اپنائیں. سچ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صدق کامل یہ جو دل پر ہو وہ زبان پر ہو. دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے، تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں صدق کامل نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کافر اپنی زبان سے یہ بات کرے، اگر کوئی کافر اپنی زبان سے یہ بات کرے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، تو ہم زبان کو دیکھ کر اسے سچا تو کہیں گے، لیکن اس کا دل اگر نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں وہ کافر ہی ہے. جس طرح کے منافقین، ہم دل کو نہیں جانتے، اللہ رسول دل کے حالات جانتے ہیں. جس طرح منافقین حضور کے پاس آتے، سورہ منافقون موجود ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. حبیب منافق تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو زبان سے کہہ دیا نا، اب ہم اس کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ دل کو جانتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب یہ زبان سے تجھے رسول بھلے کہیں لیکن پھر بھی یہ جھوٹے ہیں. تو پھر امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ عند اللہ جو صدق ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو. بولو کیا ہے جو دل میں ہو وہ؟ بولو نا جلدی سے، جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو. جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو، وہ صدق ہے. پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ایک صدق ہے اور ایک صدیق ہے. یہ تو آپ نے صدق کی تعریف سنی نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت میرا ختم ہو گیا ہے ورنہ میں اور چلتا، لیکن اس تعریف کو ذرا سنیے آپ. صدق یہ ہے کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو. زبان جو بول رہی ہے وہ دل بول رہا ہے، تو یہ عند اللہ صدق ہے. تو جو عند اللہ صدق ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو عند اللہ سچ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جسے سچ کہتے ہیں، لوگوں کی بارگاہ میں جو سچ ہے وہ تو زبان بول رہی ہے بس، دل کیا بول رہا ہے وہ پتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو سچ ہے، جو زبان بول رہی ہے وہی دل بول رہا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو عدل ہے وہی احسان ہے. ظاہر باطن ایک، بلکہ باطن ظاہر سے زیادہ صاف. تو اللہ کے نزدیک جو سچ ہے وہ دل و زبان ایک، تو جو دل و زبان ایک ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک صدق ہے. تو صدیق کون ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ تو سمجھے تو بولو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کا مبارک تصور کر کے بولو سبحان اللہ. اور ہم تو حاضری، میں تو حاضری یوں دیتا ہوں کہ پہلے سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں جاتا ہوں، فاروق اعظم. اور میرے امام نے جو طریقہ بتایا ہے، والا عدل الاصحاب مزی المنبر والمحراب الموافق رائه بالوحی والکتاب سیدنا مولانا الامام امیر المومنین و امام المجاہدین و غیظ المنافقین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. پھر سیدنا ابو بکر کی بارگاہ میں کس میں جرت سے جو براہ راست حضور کے پاس جائے؟ جاتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن میں کمزور سا آدمی ہوں، میں جب حاضر ہوتا ہوں تو سیدنا عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. لیکن سیدنا عمر کی یہ شان ہے کہ جب حضور کی محبت دل میں لے کر جو ان کے پاس جائے نا، تو اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لے جاتے ہیں. کیونکہ حضور کے پاس جا کر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان ثابت کرانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن حضرت ابوبکر کے اور عمر کے حوالے کر دینا، حضور اب آپ دیکھ لو، سرکار کو کہو کہ نظر کرم فرما دیں. تو یہ شان جلالت، بولیے سبحان اللہ. تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو استحضار اس وقت ہوتا ہے، سفر مدینہ میں بڑا ذوق ہوتا ہے، آنکھیں بہ رہی ہوتی ہیں، بندہ پہنچتا ہے رو رہا ہوتا ہے، لیکن ہائے ہائے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. اگر بندے کی تربیت نہ ہو, تربیت بھی ایک حالات, بس اللہ کا رسول جب کرم کر دے. بندہ جب مسجد نبوی میں پہنچتا ہے تو زمزم کے خوبصورت کولروں کو دیکھتا ہے, بڑے بڑے میناروں کو دیکھتا ہے, بڑے بڑے پلر کو دیکھتا ہے, خوبصورت قارین کو دیکھتا ہے, چھت کو دیکھتا ہے, وہ ساری عقیدت وہی رہ جاتی ہے. اور جب مواضع شریف کے سامنے پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہو. تو وقت و موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیفیت میں, کہ جب حضور کے سامنے بندہ پہنچے تو کیفیت تو ہو نا. اور کیسی کیفیت جو مولانا حسن رضا خان صاحب پر تھی, کہ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں. کہ یقین دیکھیں, آپ جملہ دیکھیں, حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. یعنی یہ ہے, یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. تو یہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن میں استحضار ہوتا ہے, اور جنہیں استحضار ہوتا ہے نا تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی بخار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, جسے اقرار ہو جائے, جسے تسلی مل جائے, جسے مشاہدہ ہو جائے, تو یہ عام آدمی بات نہیں کرتا, جسے مشاہدہ ہو جائے, یقین اسے اڑا کر مشاہدہ تک لے جائے, تو پھر وہ خود کہتے ہیں کتھے مہرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو یہ کہتے کب ہیں, جب عشق, کیونکہ یہ الفاظ ہمارے دلوں پر اتنی تاثیر پیدا کرتا ہے, تو ان کا مشاہدہ جس کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں تو مشاہدے میں انہماک کیسے ہوگا. تو اب آپ سنیے میرے دوستو, یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے ایمان اور اس کامل ایمان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ اس بات کو ذکر کر رہا تھا کہ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر موجود ہے, غار کے اندر بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے. عامر بن فہیرہ نے سودا نہیں کیا, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹکڑوں پر پلتا تھا وہ ایسا مخلص, تو ابو بکر کی شان کیا ہوگی. بولیے رضی اللہ تعالیٰ. میں عرض کر رہا تھا کہ اور اسی جملے پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, ساری کائنات اس چیز کے اندر ہے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ صدق امر واقع کو بیان کرنا ہے, صدق جو دل میں ہے وہ زبان پر بیان کرنا ہے. اللہ کے نزدیک سچ وہ ہے جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو. تو اللہ کے نزدیک وہی سچ مقبول ہے جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو. تو جو قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, وہ ایک جو سچ لایا اور وہ ایک جو سچ کی تصدیق کی, یقیناً یہی لوگ ہیں جو متقیوں کے سربراہ ہیں. ٹھیک, ایک بات سنیے, قرآن نے جسے عود الفل کہا, تو عند اللہ سچا وہ, میں صدیق کی بات نہیں کر رہا, صدق کی بات کر رہا ہوں, صدیق ایک اعلی مرتبہ ہے. سچ صدق اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو دل و زبان ایک ہو جائے, وہ صدق ہے. صدیق کون؟ امام راغب کہتے ہیں صدیق وہ, اس کے کئی معنی, ایک معنی یہ جو بہت سچ بولے وہ صدیق, ایک یہ کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ صدیق, اور ایک بات تو کمال کی کر دی آپ نے, مفردات فرماتے صدیق وہ جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے. صدیق وہ ہے جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ صدیق وہ سارے صحابہ ہیں, آپ صدیق اکبر ہیں, آپ صدیق بولیے, آپ صدیق. اور ثابت کر دیا بیٹے عبد الرحمان نے کہا, ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے بدر میں اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا, تو صدیق اکبر ہے نا. کیونکہ صدق امام راغب لکھتے ہیں, صدق کے چند درجے ہیں پھر جا کے بندہ صدیق ہوتا ہے. ایک صدق قول ہے, ایک صدق نیت ہے, ایک صدق عزم ہے, ایک صدق وفا ہے, یہ درجے ہیں صدق کے. ایک صدق قول ہے, ایک صدق نیت ہے, ایک صدق عزم ہے, ایک صدق وفا ہے, ایک صدق عمل ہے, اور ایک صدق تحقیق ہے. جب صدق تحقیق پر پہنچتا ہے تو اس کے سر پر پھر صدیقیت کا تاج رکھا جاتا ہے. کس کا تاج رکھا جاتا ہے؟ بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے مار دیتا, میں تجھے مار دیتا. تو بیٹے کی محبت میں تو بڑے بڑے پھسلتے ہیں, صدیق نہیں پھسلتا. کیوں؟ صدیق سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے. صدیق سے جھوٹ بولیے بنتا ہی نہیں. جب نبی کو کہہ دیا تھا آپ پر ماں باپ قربان, تو اب جھوٹ نہیں بولا پھر کبھی صدیق نے کبھی, کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولے کہ اس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے, اسے صدیق کہا جاتا ہے. اسے بولیے, اسے صدیق کہا جاتا ہے, اسے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے. بیٹے سے کہہ دیا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے مار دیتا. معراج ہو گئی, سرکار تشریف لے آئے, ابو جہل کے سامنے معاملہ واضح ہو گیا. ابو جہل بیٹھا تھا, حضرت ابوبکر نہیں تھے, لوٹ کر گیا. راستے میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی. کہنے گئے, ابوبکر یہ بتا دو رہا, یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اگر کوئی زمین آسمان کی سیر کر کے آ جائے تو کیا مان لو گے؟ فرمائی یہ بتا کہ بولتا کون ہے. یہ صدیقیت ہے. صدیقیت وہ ہوتی ہے اسے وفا کی خوشبو آ جاتی ہے. کب بولتا کون ہے؟ کہا چھوڑ چھوڑ. کہا ابو جہل جاہلوں کے باپ, بولتا کون ہے یہ؟ پہلے یہ بتا کون بولتا یہ. کہنے لگا تیرے ساتھی کہتے ہیں, تیرے صاحب کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے سے زمین و آسمان کی مکمل سیرے کر کے میں آ گیا ہوں. کہا میرے صاحب کہتے ہیں؟ کہاں. اب صدیقیت کا مرتبہ یہ ہوتا ہے جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے, جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے. جب محمد رسول اللہ کہہ دیا, سرکار پر سب کچھ وار دیا, سرکار کو محبوب اعظم کہہ دیا, اللہ کا رسول کہہ دیا, تو بات پہنچ رہی ہے کافر کے منہ سے. بات پہنچ رہی ہے, بولیے, کافر کے منہ سے, دشمن کے منہ سے بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جا کر حضور سے پوچھتے نہیں حضور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, بلکہ جب اس کے منہ سے پہنچ رہی ہے تو صدیق وہ ہے جو جھوٹ کو پہچان لیتا ہے. اسی لیے تو جھوٹ اس سے بنتا نہیں ہے, اس سے اسے جھوٹ بنتا نہیں ہے. کہا کہ اگر یہ میرے صاحب کہہ رہے ہیں, کہاں, کہ وہ اس سے بڑی بات کہتے تو میں مان لیتا, اس سے بڑی بات کہتے ہیں تو میں مان لیتا. اس کو کہتے ہیں صدق تحقیق, یعنی اپنے منشور اور اپنے اصول کے خلاف کبھی نہ سوچنا اور نہ اس کے خلاف کبھی سمجھنا. اس کے خلاف سوچنے سے وہ اندھا ہو جائے, اس کے خلاف سوچنے سے وہ بہرا ہو جائے, دیکھنے اور سننے سے بہرا ہو جائے. زندگی میں تو ہمیشہ سچ بولا, لیکن جب اس منصب پر پہنچ گئے, صدیق تو تھے لیکن لقب کب ملا؟ جب عملی طور پر صدیقیت تحقیق کا امتحان پاس کر دیا, اور وہ یہ تھا کہ دشمن اگر نبی کے بارے میں وفا کی بات بھی کرے تو ابو بکر اس دشمن کے تھوپڑے کو نہیں دیکھتا, نبی کے منصب کو دیکھتا ہے. نبی کے, بولیے, منصب کو دیکھتا ہے. نبی کے منصب کو دیکھتا ہے. یہ منصب جلالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی شان جلالت ہے. اور آج وہ مزار مقدس, خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے. مصلی امامت پر آنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا. ادھر میں سید بن مسیب کا ایک قول ابو داؤد سے عرض کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھولوں کی سیج نہیں تھی, بلکہ آپ کے صرف دو سال اور چند مہینے کی خلافت میں اتنے فتنے تھے. حضرت سعید بن مسیب اہل مدینہ ہیں, فرماتے کبھی میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ پہاڑ پر بھی اتنی مصیبت آتی تو پھڑ جاتا, لیکن یہ ابو بکر تھے جو نائب رسول تھے تو جمے رہے اور فتنوں کا مقابلہ کیا. مجھے بتاؤ ابو بکر نے اگر خلافت لے لی تھی تو کتنا سونا کما لیا, کتنا زیور کما لیا. گھر آئے ایک دفعہ تو بیگم نے حلوہ بنایا تھا, میٹھا حلوہ بنایا تھا. فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ جو نصاب ہمارے گھر پر آتا ہے اس میں بچتا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ حلوہ کہاں سے آیا, کسی کے گھر سے آیا؟ تو بیگم کہنے کی نہیں نہیں گھر سے کہیں سے آیا نہیں ہے, وہ دراصل جو روزانہ جو آتا ہے آپ کے لیے تو وہاں سے میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی تھی, میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی تھی, اور بچا کر اب کچھ جمع ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ میں اس کا حلوہ بنا دوں. کہا اچھا, اس کا مطلب کچھ زیادہ ہی آتا ہے. آپ نے کاتب کو بلایا کہ آج سے اتنا کم کر لو, اس لیے کہ بچتا کیسے ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ہے, یہ آپ کی عدالت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فدق میں کچھ نہیں کیا. یہ جو کہتا نا کہ باغ فدق جو تھا حضرت ابو بکر نے ہڑپ کر دیا, میں کہتا ہوں ایک کھجور بھی ثابت کر دو حضرت ابو بکر گھر گیا ہو. بلکہ اہل بیت کو جو حصہ ملتا تھا وہ حضرت ابو بکر نے دیا. اگر فدق اہل بیت کا حق ہی تھا تو پھر پورا ہی لیتے, حصہ کیوں لیا؟ کیا اہل بیت کی غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی؟ یہ اہل بیت کی تعریف ہے؟ اگر وہ باغ جو فدق کا باغ تھا وہ امت کے لیے وقف تھا. شیعہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس لیے مسلمان نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کا باغ رکھ لیا. میں نے کہا اگر سیدہ کا باغ رکھنا اسلام سے نکلنے کی بات ہے اور وہ بھی ایمانی مسئلہ تھا, تو پھر سیدہ اور سیدہ کی اولاد حضرت مولا علی نے اس میں جب تقسیم ہوتی تھی غریبوں یتیموں مہاجرین سب کے لیے, تو پھر اہل بیت نے وہ حصہ تھوڑا سا قبول کیوں کیا جو ان کے پاس تھا؟ کہ اہل بیت معاذ اللہ مال کے اتنے حریص تھے, کہ چلو کچھ نہیں ملا تو تھوڑا تو مل رہا ہے.
کتنا بڑا الزام ہے علیہ باللہ. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟
اور جس وقت فدق فتح ہوا وہ خیبر کے ساتھ ایک وادی تھی فدق, کھجوروں کا باغ تھا, بغیر لڑائی کے وہ آزاد ہوا, بغیر لڑائی کے آزاد ہوا. اور جو لڑائی کے ذریعے پیسہ آتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں, اور جو بغیر لڑائی کے آئے اسے مال فی کہتے ہیں. مال فی میں ساری امت کا حق ہوتا ہے, مال فی میں ساری امت کا حق ہوتا ہے. فدق جو تھا وہ اہل بیت کا حق نہیں تھا, وہ صلح کے ذریعے لیا گیا. رسول اللہ حاکم تھے, حضور نے اپنے دور میں اپنے پاس رکھا, سب کو تقسیم کیا. یہی ترتیب حضرت ابوبکر نے چلائی. اگر باغ کا مسئلہ ضروری اور لازم تھا اس وجہ سے حضرت ابوبکر پر الزام آتا ہے, تو یوں بتاؤ کہ حضرت علی کے دور میں فدق نہیں تھا؟ تھا, تو انہوں نے اہل بیت کو کیوں نہیں دیا؟
انہوں نے اہل بیت کو کیوں نہیں دیا؟
مجھے بتاؤ, چھ مہینہ حضرت امام حسن خلیفہ رہے کہ نہیں رہے؟
رہے.
انہوں نے کیوں اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کہ آج تک پانچ خلیفہ نے میرے باپ سمیت نہیں دیا, میں چھ مہینے کے لیے آیا ہوں, اب قیامت تک یہ باغ فدق جو ہے وہ اہل بیت کا ہوا؟ کوئی اسٹیٹمنٹ دی نہیں, بلکہ یہی فرمایا جیسے ابو بکر نے بنیاد رکھی تھی ویسے ہی چلے گا.
تو تمہارے پاس ہے کیا؟
ہے کیا؟ کس چیز کو اٹھا کر تم سیدنا صدیق اکبر پر الزامات کی بھرچار کرتے ہو؟ اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت فدق مسلمانوں کے حق میں آیا تھا نا, اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو نصرانی اعتراض کریں گے کہ دیکھو نبی, جس وقت ضرورت ہے امت کو, نبی اتنا بڑا باغ جس کی آمدنی اس دور میں لاکھوں درہم تھی وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر دے دیا, تو نبی تو اپنا گھر پالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ نبی تو وہ ہے کہ بیٹی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ سوج جاتے ہیں گھر کا کام کر کر کے. کوئی سنا ہے کہ مال غنیمت کے اندر وہ تو ہاتھ آپ بانٹ رہے ہیں, تو اپنی بیٹی کو کم سے کم ایک باندی تو دے دیں, ایک ماسی تو دے دے جو گھر میں کام کرے. سرکار نے فرمایا جا فاطمہ میں کل بتاؤں گا. لوٹ کر حضور آئے, حضرت علی اور سیدہ فاطمہ ایک حجرے میں موجود تھے. سرکار نے باہر دستک دی, آئے. روایت میں آتا سیدہ کہتی سرکار بیٹھ گئے, ہمارا حجرہ اتنا تنگ تھا کہ سرکار کی پشت مبارک میرے پاؤں کو لگ رہی تھی. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ تیرے ہاتھ سوج جاتے ہیں, تو تھک جاتی ہے, کام بہت ہوتا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, عبادت اور ریاضت بھی ہوتی ہے, سارے معاملات ہیں. تو فاطمہ گھبرا نہیں, میں تجھے کہتا ہوں کہ غلام تجھے کیا کرنا ہے, 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, اس سے تجھے آرام ملے گا. سیدہ کہتی ہے کہ باندھی نہیں دی لیکن زندگی بھر کا آرام مجھے عطا فرما دیا. آج بھی کوئی مسلمان رات کو سونے سے پہلے سخت تھکے ہوئے ہو, آپ اگر ہر نماز کے بعد اس کی وظیفہ باندھ لیں جسم کا درد ختم ہو جائے گا, یہ اتنا مجرب ہے. رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 33 دفعہ اللہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں, صبح فریش اٹھیں گے آپ. میں ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں, نماز سے پہلے تھکن ہوتی ہے, پڑھ لی تھکن گئی. آپ اس کو آزمائیں. میں پوچھتا ہوں وہ نبی جو بیٹی کو باندھی تک نہ دے کہ محمد رسول اللہ کے دین پر الزام لائے کہ بیٹیوں کو پالا ہے دیا ہے, وہ لاکھوں روپے کا باغ اٹھا کر ایسی دے دے گا؟
سمجھ رہے اس بات کو؟ ان سے پوچھو تسبیح فاطمہ, تسبیح فاطمہ کہتے ہو کیوں نہیں دیا جب ساری امت سیدہ فاطمہ کی تھی اور ہے, ان کا حق تھا, ان کا حق تھا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اب ضرورت اسلام کو ہے, اب ضرورت اسلام کو ہے. تو مجھے بتاؤ وہ لاکھوں روپے کے باغ کی ضرورت زیادہ تھی ایک باندی کی تھی؟ باندیاں تو یوں ہی تقسیم ہو رہی تھی. سرکار نے فرمایا فاطمہ ہم پیسوں کے لیے نہیں ہیں, ہم آزمائش کے لیے ہیں, ہم عظیمت کے لیے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے یہی کہا تھا, سیدہ آپ کے والد نے بیان کیا ہماری وراثت مال میں تقسیم نہیں ہوتی, ہماری وراثت علم ہوا کرتی ہے.
سیدہ لڑی نہیں, قبول کر کے آ گئی. قبول کر کے بولیے
نہیں نہیں حضرت ابو بکر سے ناراض تھی, یہ ان کا ڈرامہ سنیں, ناراض تھی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, یہ بتاؤ کہ جب سیدہ بیمار ہوئی,
اگر اصلاح چاہتے ہو, پاکستان میں امن چاہتے ہو تو دو چیزیں لازم کرو. میں انشاءاللہ آخری درس میں پیش کروں گا, ایک صحابہ پر تبرہ چھوڑا جائے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کی امان ہے, اگر یہ اٹھ گئے تو پھر کوئی نہیں بچے گا. اور پھر حضور نے فرمایا میری اہل بیت نوح کی کشتی ہے, اگر جس نے کشتی کو توڑ دیا پھر کوئی نہیں بچے گا. لہذا ہم رافضیوں کو کہتے ہیں, خارجیوں کو کہتے ہیں, یزید کی تعریف کرنا چھوڑ دو, اس لیے کہ یزید کی تعریف اہل بیت کی کشتی نوح میں سوراخ کرنا ہے, اس کو توڑنا ہے. اور جس نے کشتی نوح کو توڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا. اور ہم رافضیوں کو کہتے ہیں صحابہ کے خلاف بھونکنا چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ ستاروں کی طرح امان ہے. حضور نے کہا اگر ستارے ہٹ گئے آسمان سر پر آ جائے گا. اگر بچانا چاہتے ہو پاکستان کو تو صحابہ کا بھی ادب ہوگا اور اہل بیت کا بھی ادب ہوگا.
صحابہ کا بھی ادب ہوگا,
صحابہ کا بھی ادب ہوگا اور
بولے صحابہ کا بھی ادب ہوگا اور
اور یہ مجمع جو میں کریت کریت کے لا رہا ہوں یہ تفرقے کے لیے نہیں, صحابہ کے احترام کو جگانے کے لیے, صحابہ کے احترام کو. اور اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. الحمدللہ یہ فضل ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس پاکستان میں اگر امن لانا ہے تو ان دونوں امانوں کو سنبھالنا پڑے گا. ستارے آسمان بالا کا امان ہے, اہل بیت آسمان سفلی کا امان ہے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا. تو یزید کی تعریف کر کے اس کشتی میں سوراخ کیا جاتا ہے. اگر اس کشتی میں سوراخ ہو گیا یہ ٹوٹ گئی تو پھر کوئی نہیں بچے گا. اور صحابہ پر حملہ کر کے کائنات کا نظام جن ستاروں نے سنبھالا ہوا ہے اس کو توڑا جاتا ہے. اگر یہ ستارے ٹوٹنے کی کوشش اگر ان کو توڑا جائے تو پھر آسمان کو سر پر آنے سے کوئی نہیں روکے گا, اور ان کو چھیڑا جائے تو زمین کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روکے گا. اگر دونوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کا بھی ادب کرو اور اولاد رسول کا بھی ادب کرو. اور آخری بات یہاں پر آپ سنیے, سیدہ جب بیمار ہوئی تو ان کی خدمت کس نے کی؟ آسما بنت امیس نے. ان کے گھر کی کتاب ملا باقر مجلسی نے آیت القلوب میں بھی لکھا ہے. کس نے کی بولو؟ آسما بنت امیس. یہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر کی بیوی تھی. واہ واہ کیا دشمنی ہے, بیوی جا کر خدمت کر رہی ہے, مرد سے دشمنی ہے؟ اور دشمنی بھی کوئی پیسے کا چکر میں نہیں, ایمان خلافت. او او ایمان. تو سیدہ کیا ایسی ہے کہ خلافت اگر ان کے نانا کا حق تھا کہ اہل بیت کو ملتی تو سیدہ اپنے باپ کا سودا کر لیں گی؟ معاذ اللہ, اپنے والد کا سودا کر لیں گی اور اپنی بیماری کے لیے, اپنی بیماری کے لیے ان کی بیٹی ان کی بیوی کو قبول کر لیں گی؟ تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ خود لکھتے ہیں آسما بنت امیس. وہ حضرت ابوبکر کی اجازت کی بغیر جا سکتی تھی؟ حضرت ابوبکر کو اگر اہل بیت سے معاذ اللہ بغض ہوتا, سیدہ سے بغض ہوتا تو کیا وہ جا سکتی تھی؟ نہیں, بلکہ حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں سیدہ کو پردے میں کہ آپ کائنات کی ساری عورتوں میں سب سے افضل ہیں. تو آپ کی خدمت کے لیے آسما بنت امیس, یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے. آسما بنت امیس جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی بیوی ہیں, انہوں نے خدمت کی سیدہ زہرا کی. اس وقت جب سیدہ زہرا علیل تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر دوائیاں لا کر پیش بھی کرتے تھے تو اس کو پیش کرنا, اس کو آگے بڑھانا اور مکمل خیال رکھنا جو اس وقت طریقہ کار تھا طبعات کا, وہ سارا کام حضرت آسما بنت امیس کہتی ہیں. اس میں کہیں بغض نظر آتا ہے؟ بغض یہ نکالتے ہیں وہاں محبت ہی محبت ہے. امام جعفر صادق, ان سے بڑا کوئی اہل بیت کا سرخیل ہوگا؟ بولو سرخیل ہوگا ان سے بڑا کوئی؟ میرے آقا ہیں, میرے باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو. امام جعفر صادق اہل بیت کے سرتاج ہیں. ان سے کسی نے پوچھا ابو بکر کون ہے اور علی کون ہے؟ فرما میں تو اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں. میں اپنے نانا سے, یہاں شادیاں ہو رہی ہیں سب ہو رہی ہیں, یہ ابھی تک گرو گھنٹال اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ تھا لڑائی تھی جھگڑے تھے, اونٹ لے گیا باغ لے گیا. میں نے کہا تمہارا اختلاف بھی جو ہے نا, ابھی میں مائک پر ہوں, تمہارا اختلاف بھی بڑا عجیب ہے کہ جناب مسئلہ بیان کرتے ہو ایمان کا اور نیچے چندی چور والی باتیں کرتے ہو, چورن نہیں تھا یہ نہیں تھا. ابے بات اگر ایمان کی ہو تو اختلاف ان چیزوں پر ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, حضرت امام جعفر صادق اگر دشمنی تھی ہمارے سے, اگر منہ بھیڑ کوئی کر لے تو اس کے گھر ہم شادی کریں گے؟ اگر نفسیانی طور پر ظاہری ہو جاتی ہے تو ہمارے وہاں لوگوں کا دماغ اتنا چڑھا ہوا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, زبانی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو جناب صدیوں دشمنیاں چلتی ہیں. تو اہل بیت کا اختلاف بقول تمہارے وہ تو ایمان کا تھا نا, عقیدے کا تھا نا, لیکن حضرت امام جعفر صادق کے ذریعے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سلام پیش کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے دادا علی ہیں, میرے نانا ابو بکر ہیں. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. میرے دادا علی ہیں, میرے نانا ابو بکر ہیں. کسی نے کہا حضور سمجھا نہیں, کہا یوں سمجھ کہ میں اپنے دادا علی سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں, اس لیے کہ نسب کام آئے گا نا, کیونکہ پوتے نواسے داداؤں کے ساتھ ہوں گے, ناناؤں کے ساتھ ہوں گے. سادات کا درجہ اس لیے بڑا ہے, قرآن کہتا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم. قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو ایمان لے آئے انہیں جنت عدن ملے گا, اور ان کے ساتھ کون ہوں گے؟ ومن صلح من آبائہم, ان کے باپ, ان کی بیویاں, ان کے بھائی سب ایک ساتھ ہوں گے. تو لہذا قیامت کے دن جب جنت کی جنت میں جائے گا, دادا جائے گا تو پوتے کو بھی لے جائے گا. اس لیے کہ اگر پوتے کے پاس نیکی کم ہے, 75% نیکی 25% چاہیے, دادا کے پاس زیادہ ہے, تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ دادا کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دو, کیونکہ تو جنتی ہو چکا ہے. تو نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہے, نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہے. سادات کا رتبہ اس لیے بڑا ہے کہ سب اپنے باپ کے ساتھ ہوں گے, سادات اپنے نانا کے ساتھ ہوں گے. اس لیے درجہ بندیاں اس اعتبار سے حضرات سادات کو نصیب ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے, اس نسبت پر توجہ رکھیے. اس بات پر سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں, میں اپنے دادا علی سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں. کیوں ایک دفعہ کیوں؟ فرمایا ان سے ایک واسطے سے پہنچتا ہوں نا, اور کہا اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ کرتا ہوں, اس لیے ان سے دو دفعہ پہنچتا ہوں, ان سے دو دفعہ پہنچتا ہوں. کیسے؟ حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے عبد الرحمن, سیدنا صدیق اکبر کے چھوٹے بیٹے محمد, حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے عبد الرحمن کا بیٹا اور محمد کی بیٹی, ان کا نکاح ہوا, ان کا نکاح ہوا. ان کا جب نکاح ہوا تو بیٹا پیدا ہوا قاسم, اور یہ قاسم جو ہے یہ نانا ہے کن کے؟ حضرت امام جعفر صادق کے, اور اہل مدینہ کے آلہ ہے. یعنی حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں وہ بیٹی ہے سیدنا قاسم کی. سیدنا قاسم وہ ہیں جو پوتے ہیں حضرت ابو بکر کے دونوں بیٹوں کے, اور پڑ پوتے ہیں حضرت ابو بکر کے. تو اندازہ لگائیے کہ حضرت امام باقر نے, امام باقر کا نکاح جب حضرت امام باقر کا نکاح جب حضرت قاسم کی بیٹی سے ہوا تو نکاح یوں تو نہیں ہوا, امام زین العابدین کی مرضی سے ہوا. امام زین العابدین نے رشتہ جب ڈھونڈا تو دیکھا کہ بھائی لڑکی کون ہے, ابو بکر کی پوتی ہے, تو کہا نکاح میرے بیٹے باقر کا اسی سے ہوگا. امام باقر کا نکاح طے ہوا اور امام جعفر صادق ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے. تو یہ دو نسبتیں آگے جا کر ملتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک نانا والی نسبت اور پھر نانا والی نسبت دو جہتوں سے جاتی ہے, نانا والی نسبت دو جہتوں سے جاتی ہے. یہی بات تذکرۃ الحفاظ میں بھی ہے, امام زاہبی نے لکھی اور تمام لوگوں نے لکھی ہے کہ امام جعفر صادق کہا کہتے تھے کہ میں اپنے دادا, دیکھو کتنا پیار ہے, کہتے میں اپنے دادا علی سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں, اور اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ شفاعت کی امید, ابو بکر سے. اور آپ دیکھیے گھرانہ ابو بکر کا کیسا ہے, امام حسین شہید ہوئے, پیچھے ساتھ کس نے دیا؟ عبداللہ بن زبیر نے, ہے کہ نہیں؟ یزید کو للکارا کس نے؟ آواز نکالو, عبداللہ بن زبیر. ان کے سارے ثواب کے لیے بولو اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ. سنو غور سے, عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر, امام حسین شہید ہوئے کربلا میں, پیچھے حسینیت کے علم کو اٹھایا کس نے؟ بھاگے نہیں, مکہ میں حجاج کی فوج نے ان کو شہید کر دیا, لیکن شہید تو ہو گئے لیکن حسینیت کا پیغام کو برقرار رکھا, جان دے دیا, حسین سے غداری نہیں کی. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی آسما بنتی ابی بکر کے بیٹے ہیں, ان کے بھی نانا ابو بکر ہیں, ان کے بھی نانا ابو بکر ہیں. حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی میری ماں سے 18 سال بڑی ہیں, سیدہ عائشہ سے 18 سال بڑی ہیں, دوسری والدہ سے ہیں. حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت آسما بنت ابی بکر, ان کا نکاح کس سے ہوا؟ زبیر بن عوام سے. کس سے ہوا بولیے؟ اور زبیر بن عوام کون ہے؟ سرکار کی پھوپھی, سید الشہداء کی بہن, سیدہ صفیہ کے بیٹے, سیدہ صفیہ کے بیٹے زبیر بن عوام. ان کا نکاح ابو بکر کی بیٹی آسما بنت ابی بکر سے ہوا. ان کے بطن سے پیدا کون ہوئے؟ عبداللہ بن زبیر, جنہوں نے امام حسین کے بعد یزید کو للکارا, حجاج سے لڑائی کی, اور یہاں تک کہ یزیدی فوج سے لڑائی کی, اور مکہ شریف کے اندر آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور بتایا جو ابو بکر کی اولاد ہوتی ہے نہ وہ غار میں رسول کو تنہا چھوڑتی ہے نہ وہ کربلا میں رسول کے نواسوں کو تنہا چھوڑتی ہے.
اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اور اعلان سنے کر میں نے کتابوں کا اعلان کیا تھا, اور پھر میں یہ کہتا ہوں اور آپ کو میں حق یاد دلاتا ہوں اہل بیت کا, کہ ہر سنی لینا ہے, اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا. کل میں نے اپنے آقا حضور خطیب اعظم, خطیب پاکستان, حضور قبلہ شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعارف علماء دیوبند کی بات کی تھی. آج میری حضور قبلہ صاحبزادہ خطیب پاکستان علامہ کوکب صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کرم فرمایا کتابیں بھیجی ہیں. تو
تو لہٰذا وہ کتاب اسٹال پر موجود ہے، بہت کم ہدیے میں، 40 یا 50 روپے ہدیہ ہے، تعارف علماء دیوبند، آپ ہر نوجوان لے کر جائے اس کو پڑھیں۔ میں نے کل بھی کہا کہ میرا موضوع یہ مناظرہ ہوتا ہے، میں نے اتنی پاکیزہ، اتنی بنیادی، اتنی سلیس اور اتنی اچھی کتاب میں نے اپنی نہیں پڑھی کبھی زندگی میں، تو لہٰذا میں یہ ریفر کرتا ہوں آپ کو تعارف علماء دیوبند، دوسری کتاب تمہید الایمان، تیسری کتاب تمہید الایمان، تیسری کتاب میں نے شان حبیب الرحمان آپ کو بتائی تھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہ عقائد و نظریات شرف ملت الدین عبدالحکیم شد قادری صاحب کی، ٹھیک ہے۔ میرے امام کی ایک اور کتاب ہے وہ بھی یاد رکھیں، ابھی کاشف نے یاد دلا دیا، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی، وہ کتاب میں یوں پڑھتا ہوں جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، بہت پاکیزہ کتاب ہے، الامن والعلا۔ سرکار کے مشکل کشا ہونے پر حضرت اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا کہ سرکار کو دافل بلا کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے 300 حدیثوں سے اس مسئلے کو واضح کیا، بہت پاکیزہ کتابیں پڑھیں، اور یہ وہ پڑھیں، دلائل بھی آئے گا، عشق بھی آئے گا، ایمان بھی آئے گا، اور دنیاوی کام کے لیے بہترین وظیفہ یہ کتابیں ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ یہ پیغام گھروں تک جائے، ٹھیک ہے، پیغام تو یہ سٹال پر ہمارا یہ کام نہیں، ہم کوئی دھندا نہیں کرتے، ہم کوئی تاجر نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا بزنس ہے، یہ صرف سٹال اس لیے لگایا ہے کہ یہ نور کوثر کے مخلصین نے یہ انتظام کیا ہے، ہم چاہتے تو مفتی تقسیم کرتے لیکن ایسا نہیں ہے، تاکہ اس چیز کی قدر لگے، کم سے کم قیمت اصل قیمت سے کم کر کے وہاں پر رکھا ہے، اور یہ کوئی تجارت نہیں، اس میں ہمارا کیا بھلا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے ساتھ ایک دوستانہ خیرخواہی جذبہ ہے، آپ اتنے دور سے آئے، مزاج بن گیا ہے، یہ کتاب اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور ایک کتاب اور یاد رکھیں گے شیعہ مذہب کے لیے، حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، سیال شریف، ان بزرگوں کو ہمارا سلام ہو، وہاں کے سجادہ نشین حضور، اب تو وصال فرما گئے حضور شیخ الاسلام، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، یہ جچتے بھی تھے اس پر، حضور شیخ الاسلام سیدنا قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب شیعہ مذہب، چھوٹا سا رسالہ شیعہ مذہب، یہ ہر سنی کے گھر ہونا چاہیے، یہ اس لیے نہیں کہ خودکش حملہ کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، یہ کرنا ہے، شیعہ کے اپنا عقیدہ جاننے کے لیے، اپنا عقیدہ، اور میں عوام سے یہی کہوں گا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں کسی کو، اور جو چھیڑے اس کو پھر چھوڑو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان تمام کتابوں کو آپ یاد رکھیں، آپ اس کے لیے تیار ہیں، جن بزرگوں کا نام لیا اللہ کی رضا اور اس کی تسبیح کی نیت کرتے ہوئے، ان سب کے سال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اس فکر کو آباد رکھے، آپ نے قیمتی وقت دیا، اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر و صلہ آپ کو عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام ہوگا، منقبت ہوگی، اس کے بعد لنگر ہوگا، تمام ہی حضرات اس میں ضرور شریک ہوں، اور ان لوگوں کے لیے خاص یاد رکھیں کہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا اور آپ کے لیے یہ اعلیٰ گویا کہ نیاز کا اہتمام کیا ہے، ان دوستوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کے جان مال، عزت و آبرو کے لیے دعا کریں۔ جب مسلمان اپنے مخلصین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہی چیز اسے بھی مقدر فرماتا ہے۔